أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير برحمتك يا أرحم الراحمين. قرآن حکیم کی سورتوں کا جو آخری گروپ آخری دو پاروں پر پھیلا ہوا ہے، اس کی مکیات میں سے 11 سورتیں ہم پڑھ چکے ہیں جو 29 پارے میں ہیں، اور 12 سورت آج سورہ نبا ہے جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں. میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ پہلی 6 سورتیں، ان میں تو 2 سب گروپس وجود میں آئے تھے کہ 2 سورتیں جوڑوں کی شکل میں تھیں اور ایک سورت منفرد مزاج کی. سورت الملک بہت جامع اور نہایت منفرد مزاج کی سورت ہے، لیکن سورت القلم اور سورت الحاقہ یہ آپس میں جوڑے ہونے کی نسبت بتمام و کمال رکھتی ہیں. اسی طرح سورت المعارج اور سورہ نوح یہ بھی ہر اعتبار سے ایک جوڑے کی حیثیت رکھتی ہے، لیکن سورہ جن ایک بالکل منفرد مضمون پر بھی ہے اور منفرد مزاج کی حامل. البتہ سورہ مزمل سے اب جتنی سورتیں آگے چل رہی ہیں یہ سب جوڑوں کی شکل میں ہیں. ان میں سے 3 جوڑے ہم پڑھ چکے ہیں. ان میں سے سورہ مزمل، سورہ مدثر، سورہ قیامہ، سورۃ الدہر 2 جوڑے ہم پڑھ چکے ہیں. سورہ مرسلات اور آج سورہ نبا اس میں جمع کی جائے تو پھر یہ کہ یہ 4 جوڑے بن جائیں گے. میں پچھلی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ سورہ مرسلات اور سورہ نبا میں یہ نسبت زوجیت جو ہے جوڑے ہونے کی نسبت میں تمام و کمال موجود ہے. آج ذرا ایک بات اور دلچسپی کی حامل ہے، اس کو نوٹ کر لیں. ان چیزوں کی معنوی اہمیت تو شاید زیادہ نہ ہو، لیکن قرآن حکیم سے ایک ذہنی اور مزاجی مناسبت پیدا کرنے میں یہ چیزیں یقیناً مفید ہیں. سورہ قیامہ اور سورہ دہر، سورہ مرسلات اور سورہ نبا، اور پھر آگے جو آ رہا ہے جوڑا سورۃ النازعات اور سورہ عبس، ان 3 جوڑوں میں ایک قدر مشترک یہ ہے کہ ہر جوڑے کی پہلی سورت میں قسمیں ہیں. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. پھر سورہ دہر جو ہے وہ بغیر کسی تمہید کے، بغیر کسی قسم کے براہ راست شروع ہو گئی ہے. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. نہ قسمیں، نہ حروف مقطعات، نہ کوئی تمہید، براہ راست گفتگو شروع. اگلے جوڑے میں پھر یہی بات ہے. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا. پہلے قسمیں ہیں، لیکن یہ کہ سورۃ النبا یہ بھی بغیر کسی حروف مقطعات کے، بغیر قسموں کے براہ راست. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. یہی آپ کو قدر مشترک جو ہے وہ اگلے جوڑے میں ملے گی. سورۃ النازعات والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا. اب یہ جو ہے قسموں پر مشتمل ہے آیات، لیکن اگلی سورت سورہ عبس، عبس وتولى ان جاءه الاعمى، بغیر کسی تمہید کے، بغیر حروف مقطعات کے، بغیر قسموں کے بات براہ راست شروع ہو رہی ہے. تو ان 3 جوڑوں میں یہ بات جو ہے قدر مشترک کے طور پر نوٹ کر لیجئے کہ 3 کی پہلی جو سورتیں ہیں ان میں قسمیں ہیں، جبکہ ہر جوڑے کی جو دوسری سورت ہے اس کا آغاز بلا کسی تمہید، بغیر حروف مقطعات، بغیر قسموں کے ہو جاتا ہے. پہلے 2 جوڑوں میں ایک اور قدر مشترک بھی ہے. اب اس کا تعلق ہے قرآن مجید کے آہنگ سے، صوتی آہنگ، جس کو میں نے بارہا کہا ہے قرآن کا اپنا ایک انٹرنزک میوزک ہے، داخلی اس کی ایک غنا کی کیفیت ہے، اس کے اندر ایک ایک موسیقی ہے، یہ اس کو ہم کہیں گے، یہ ملکوتی موسیقی ہے، ڈیوائن میوزک ہے. لیکن یہ کہ ان میں سورہ قیامہ میں اور سورہ مرسلات، پہلی جو دونوں سورتیں ہیں، دونوں جوڑوں کی پہلی پہلی سورتیں، ان میں آپ دیکھتے ہیں کہ قوافی، جن کو فواصل کہا جاتا ہے، قافیے کا لفظ ہم استعمال نہیں کرتے اس لیے کہ یہ لفظ جو ہے اشعار کے ساتھ مختص ہے، لیکن قرآن مجید بھی چونکہ میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ اگرچہ یہ شاعری نہیں ہے معاذ اللہ، لیکن یہ ہے کہ جسے آج کل کی زبان میں آزاد نظم کہا جاتا ہے، وہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید قرآن مجید ہی سے اخذ کیا گیا یہ اسلوب، اس سے پہلے دنیا میں یہ اسلوب موجود نہیں تھا. کہ ایک ردم تو ہوتا ہے اور کچھ نہ کچھ قوافی بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ وزن اور بحر کا معاملہ نہیں ہوتا. وہ جو ٹیکنیکل ساری مباحث، ساری بحثیں، وہ آزاد نظم میں نہیں ہوتی. قرآن مجید میں کچھ تھوڑی سی یہ کہا جا سکتا ہے کہ مشابہت جو ہے وہ بلینک ورس سے یا آزاد نظم کے ساتھ موجود ہے، بلکہ میں نے جو پہلی بات کہی تھی وہ زیادہ صحیح تھی. یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہی اسلوب ہے کہ جو بعد میں اہل ادب نے مستعار لیا ہے ان آسمانی کتابوں سے، جس کو کہ کہا جاتا ہے آج بلینک ورس یا یہ کہ آزاد نظم. اس اعتبار سے قوافی تو ہوتے ہیں، لیکن اس پر لفظ کا اطلاق نہیں کیا جائے گا قوافی کا، بلکہ فواصل، فواصل آیات، وہ الفاظ جن پر کہ آیت جو ہے وہ ختم ہوتی ہے اور گویا کہ فصل قائم ہوتا ہے اگلی آیت سے. تو آپ دیکھتے ہیں سورہ قیامہ میں بھی اور سورہ مرسلات میں بھی چند آیتوں کے بعد فواصل بدل جاتے ہیں. سورہ قیامہ میں بھی یہ بہت نمایاں ہے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی نسوی بنانہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ. اب یہاں پہ مہ کا جو ایک چلا آ رہا تھا اب وہ بدلے گا، فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر یقول الانسان یومئذ این المفر کلا لا وزر الى ربک یومئذ المستقر ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر. اب اس کے بعد پھر وہ بدل جائیں گے، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القا معاذیرہ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ. اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چند آیتیں ایک قسم کے فواصل پر ختم ہوئی، اگلی آیتوں کا ایک گروپ آ گیا، اس میں قوافی کہیں یا فواصل کہیں بدل گئے. یہی سورہ مرسلات میں کیفیت تھی، اسی طریقے سے چار چار پانچ پانچ آیتوں کے بعد جو ہے وہ فواصل بدل گئے. لیکن ان دونوں جوڑوں کی جو دو دوسری سورتیں ہیں، سورۃ الدہر میں بھی آپ دیکھیں گے شروع سے آخر تک ایک ہی قافیہ یا ایک ہی انداز میں آیتیں ختم ہوتی ہیں، اور بالکل وہی شان سورہ نبا کی ہے. ابھی آپ نے اس کی پوری تلاوت سنی ہے، شروع سے لے کے آخر تک کہیں فواصل بدلتے نہیں ہیں، بلکہ وہی فواصل چلے گئے ہیں ابتدا سے، سوائے اس کے کہ تمہیدی آیت آپ کہیں گے جو پانچ جو ہے، عم یتسالون عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. اس کے بعد 35 آیات مسلسل جا رہی ہیں، الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا الى آخر السورہ. یہی جو ہے انداز چلا جائے گا. تو ان دونوں جوڑوں میں یہ قدر مشترک نوٹ کر لیجئے کہ ہر جوڑے کا پہلا فرق اس میں چند آیات کے بعد فواصل بدل جاتے ہیں، اور دونوں جوڑوں کا جو دوسرا فرق ہے ان کے اندر یہ ہے کہ شروع سے آخر تک ایک ہی انداز چلا رہا ہے. اب اس سے آگے بڑھئے کہ یہ جو نسبت زوجیت جسے ہم کہہ دیتے ہیں زیادہ لمبی عبارت سے بچنے کے لیے، تو اس کو پھر دوبارہ سمجھ لیجئے اس سے مراد کیا ہے. زوجین میں بہت سے اعتبارات سے مشابہت ہوتی ہے، بعض اعتبارات سے فرق ہوتا ہے. مشابہت بھی ہونی چاہیے، لیکن یہ کہ کسی پہلو سے فرق بھی ہوگا، اور وہ فرق ایسا ہوگا کہ دونوں مل کر کسی مقصد کی تکمیل کریں. یہ ہے در حقیقت جو بھی کسی بھی زوجین کے جو دو فرد ہوں گے ان کے مابین مشابہت. اب مرد ہے عورت ہے، دونوں انسان ہیں کہ جتنے پہلو ان کے اندر مشابہت کے ہیں وہ سب کو معلوم ہے، لیکن یہ کہ ایک اعتبار سے ایک فرق بھی ہے، اور وہی فرق ہے کہ جس پر قائم ہے اب آگے نسل کا چلنا اور تناسل اور یہ سارا معاملہ جو ہے اسی سے متعلق ہے. ایک فرد جو ہے زوجین میں سے ایک جو فرد ہے وہ اس مقصد کی تکمیل نہیں کر سکتا جب تک کہ دونوں کا اجتماع نہ ہو. یہی آپ کو نسبت زوجیت کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اس کی ایک مثال ہے. تو دو صورتوں کے مابین نسبت زوجیت میں مشابہتیں بھی بہت ہونی چاہیے اور کچھ فرق ہونا چاہیے، اور فرق بھی ایسا ہو کہ جس سے کسی ایک مقصد کی تکمیل ہو رہی. تو میں نے مشابہتیں جب سورہ مرسلات کا ہم نے آغاز کیا تھا تو میں نے کچھ گنوائی تھی، مثلا یہ کہ جو مشابہ آیات ہیں ذرا ان کو نوٹ کیجئے. مثلا سورہ مرسلات میں فرمایا، ہم پڑھ چکے ہیں، وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ. آج ابھی ہم نے تلاوت میں تو سن لی ہے آیت، آگے درس میں بھی آ جائے گی، وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا. جبکہ آسمان میں دراڑے پڑ جائیں گی، رخنے پیدا ہو جائیں گے، اور سورہ نبا میں جبکہ آسمان جو ہے وہ کھول دیا جائے گا اور دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے. بات ایک ہی ہے، صرف یہ کہ الفاظ کا فرق ہے. وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، سورہ مرسلات میں، سورہ نبا میں، وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا. نصفہ جس کو کہا گیا ہے سورہ طٰہٰ میں، پہاڑوں کو ہم ریزہ ریزہ کر کے جو ہے ریت بنا دیں گے، وہی بات یہاں کہی گئی، وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور پہاڑ چلا دیے جائیں گے اور وہ ہو جائیں گے جیسے کہ ریتلے میدان ہوتے ہیں، چٹیل میدان ریت والے، جن میں کہ ایک سراب کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ پانی نظر آنے لگتا ہے، درحالے کے پانی نہیں ہوتا. اسی طرح علم نجعل الارض کفاتا، اب ذرا اس آیت کا تقابل کیجئے، علم نجعل الارض مہادا، معلوم ہوا کہ صرف ایک لفظ کا فرق ہے، باقی تقریباً وہی آیت ہے. کیا ہم نے زمین کو بنا نہیں دیا سمیٹ لینے والی، اور یہاں فرمایا کیا ہم نے زمین کو بنا نہیں دیا بچھونا فرش. اسی طریقے سے پہاڑوں کا ذکر، وجالنا فیحا رواسی شام خاتم، یہ سورہ مرسلات کی آیت ہم پڑھ چکے ہیں. یہاں فرمایا والجبال اوتادا، ہم نے پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا ہے زمین. اسی طرح فرمایا سورہ مرسلات میں، واسقیناکم ماء فراتا، ہم نے پلایا تمہیں پانی بڑا شیریں، وہ جو تسکین بخش ہے. یہاں فرمایا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، مضمون ایک ہی ہے، مشابہتیں اس پر گنوا رہا ہوں. اسی طرح فرمایا یوم الفصل، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ قرآن مجید میں یہ انہی صورتوں میں آیا ہے، تین مرتبہ آیا ہے اس سورہ مرسلات میں، یوم الفصل، وما ادراک یوم الفصل، ھذا یوم الفصل، اور اسی طریقے سے یہ لفظ آیا یوم الفصل سورہ نبا کے اندر، ان یوم الفصل کان میقاتا. سورہ مرسلات میں فرمایا تھا وَإِذَا الرُّسُلُ اُقْتَتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ اُجِّلَتْ، یہاں فرمایا اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتَ اُجِّلَتْ، جس کا ایک اجل معین تھا، جس کا وقت جو ہے طے تھا، اور اسی کو قیامت کے لیے فرمایا كَانَ مِيقَاتَ، اس کا ایک وقت جو ہے وہ معین تھا اور معین ہے، اس معین وقت پر وہ آ کر رہے ہیں. سورہ مرسلات میں ہم پڑھ چکے ہیں هَذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ، وہ مضمون سورہ نبا میں آئے گا، لا یملکون منہ خطابا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون، فرشتے تک بولنے کی جرت نہیں کریں گے، انہیں اختیار حاصل نہیں ہوگا. تو ظاہر بات ہے کہ مجرموں کی زبانیں تو گنگ ہوں گی. یہ اب مشابہت کے مضامین تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے. ایک چیز اور نوٹ کرنے کی ہے کہ ایک اسلوب ہے جس کو کہا جاتا ہے استفہام تقریری، بظاہر سوال ہے لیکن اصل میں سوال نہیں ہوتا، کسی چیز کی تاکید کے لیے صرف اسلوب سوال کا اختیار کیا جاتا ہے. جیسے کہ سورہ مرسلات میں تین دفعہ آیا ہے، الم نہلک الاولین، الم نخلقکم من ماء مہین، الم نجعل الارض کفاتا، اور بالکل یہی اسلوب ہے جس سے کہ سورہ نبا اب شروع ہو رہی ہے، اور اس میں چونکہ وہ مضمون بڑی تفصیل سے چلے گا، الم نجعل الارض مہادا. تو جو نسبت و تناسب ہے، تین مرتبہ علم سے سوال شروع ہوا ہے سورہ مرسلات میں اور ایک مرتبہ سورہ نبا میں، تین مرتبہ سورہ مرسلات میں یوم الفصل کی ترکیب آئی ہے اور ایک مرتبہ جو ہے وہ سورہ نبا میں آئی ہے. یہ چیزیں وہ ہیں کہ جن سے ایک مناسبت قائم ہو رہی ہے ذہن کے اندر کہ واقعتاً ان میں بڑی گہری مشابہت ہے. البتہ فرق کیا ہے؟ دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک ہے جلالی انداز، ایک ہے جمالی انداز. ایک ہے جس میں بشارت کا پہلو زیادہ ہوتا ہے، ایک وہ ہے جس میں انذار کا پہلو غالب ہے. ویسے تو یہ تمام صورتیں جو آخری دو گروپ ہیں یا جو آخری منزل ہے جو سورہ قاف سے شروع ہوتی ہے، وہ آخری منزل اور اس میں مکی اور مدنی صورتوں کے دو گروپ بن گئے ہیں. یہ دونوں کے دونوں گروپ جو ہیں اور یہ پوری جو پورا جو حزب ہے یا پوری منزل، اس کا مرکزی مضمون انذار ہے. انذار تو سب میں یوں سمجھیے کہ رچا بسا ہوا ہے، لیکن اس انذار کے ساتھ بھی کہیں کہیں رنگ جو ہے اس میں فرق پیدا ہو جاتا. کہیں بہت گہرا انذار ہے، بڑے جلالی انداز میں ہے، اس میں گرفت کا انداز، زجر کا انداز، ملامت کا انداز، ڈانٹ ڈپٹ کا انداز بہت نمایاں ہے. لیکن یہ کہ کہیں اس کے اندر بشارت کا پہلو ذرا زیادہ نمایاں کر دیا گیا ہے. چنانچہ آپ یہ دیکھیں گے کہ سورہ مرسلات کا انداز بڑا جلالی ہے. بار بار اللہ تعالیٰ نے اپنی خلاقی، اپنی قدرت، پھر سابقہ قوموں کی ہلاکت کا تذکرہ جو کہ سورہ نبا میں بالکل نہیں ہے. اس طریقے سے ایک فرق قائم ہو رہا ہے. پھر سورہ مرسلات میں ہم نے دیکھا تھا کہ اہل جنت کا اگرچہ ذکر ہے لیکن اختصار کے ساتھ، جنت کی نعمتوں میں سے بھی صرف اکل و شرب کی جو نعمتیں ان کا تذکرہ ہے. سورہ نبا میں ہم اس کے برعکس دیکھیں گے کہ ذرا تفصیل آئی ہے اور صرف اکل و شرب کی چیزیں نہیں بلکہ انسان کی جو مرغوبات دوسری ہیں ان کا بھی تذکرہ موجود ہے. اس اعتبار سے یہ انذار اور تبشیر کے پہلو سے ان دونوں کے اندر قدر فرق ہے. سورہ مرسلات کا انداز بہت گہرا ہے، انذار والا، اور اس میں زجر ہے، ڈانٹ ہے، ڈپٹ ہے، جھنجھوڑنے کا انداز ہے، ملامت ہے. جبکہ سورہ نبا میں آپ دیکھیں گے کہ ربوبیت کے جو شواہد ہیں ان کو زیادہ نمایاں کیا گیا ہے، اپنے احسانات کا تذکرہ زیادہ ہے، جس سے جذبہ شکر ابھرے انسان کے اندر، تشکر اور ایک محبت کا جذبہ پروردگار کے ساتھ ابھرے. وہ چیز وہاں بھی ہے لیکن یہاں زیادہ نمایاں. میں صرف فرق بیان کر رہا ہوں، درجوں کا فرق ہے. اور جنت کا اور اہل جنت کا تذکرہ جو ہے وہ سورہ مرسلات کی نسبت سے زیادہ ہے. تو یہ چند فرق ہیں کہ جو نسبت زوجیت کو واضح کرنے کے لیے. ایک اور چیز ہے، یہ ذرا ویسے تو غیر اہم ہے لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ چیزیں دلچسپی کی حامل ہیں اور ان کے حوالے سے بہت سی چیزیں ذہنوں میں انسان کے وہ برقرار رہتی ہیں، مستحضر رہتی ہیں. قرآن مجید کی بعض اور صورتوں میں بھی آپ کو یہ شے نظر آئے گی کہ بالکل جیسے کہ برابر برابر کی صورتیں ہیں. مثلا سورہ جمعہ ہے اور سورہ منافقون ہے، دونوں دو دو رکوعوں پر مشتمل، دونوں کی گیارہ گیارہ آیات، دونوں میں پہلا رکوع آٹھ آیات پر مشتمل، دونوں کا دوسرا رکوع تین تین آیات پر مشتمل. بڑی گہری مشابہت. بلکہ سورہ نبا میں ایک لفظ آ رہا ہے اترابا، ہم سن. تو یہ ہم سن ہونے کا ایک انداز ہے کہ قرآن مجید کی بعض صورتوں میں. اسی طریقے سے سورہ کہف اور سورہ بنی اسرائیل، آپ کو معلوم ہے دونوں کے بارہ بارہ رکوع ہیں اور صرف ایک آیت کا فرق ہے. 111 آیتیں ہیں سورہ بنی اسرائیل کی، 110 آیتیں سورہ کہف. وہ آپ کو نسبت یہاں بھی نظر آئے گی. 50 آیتیں ہیں سورہ مرسلات کی، 40 آیتیں ہیں سورہ نبا کی، لیکن دونوں کا دوسرا رکوع جو ہے جو کہ متقین کے ذکر سے شروع ہوتا ہے، ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون، اور سورہ نبا کا دوسرا رکوع ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا وکواعب اترابا. تو دونوں کے جو دوسرے رکوع ہیں ان کا انداز بھی بالکل ایک جیسا ہے اور دونوں رکوع جو ہے 10-10 آیات پر ٹھیک مساوی تعداد ہے دونوں رکوعوں کی، جو سورہ مرسلات کا دوسرا رکوع اور سورہ نبا کا دوسرا رکوع. بس اب اس تمہید کے ساتھ آئیے ہم شروع کرتے ہیں. عم یتسالون، یہ عم ایک لفظ بن گیا ہے، اصل میں اس میں دو الفاظ شامل ہیں. عن حرف جار ہے، ما حرف استفہام ہے، تو عن ما. لیکن یہ کہ ان کو جمع کیا گیا، نون اور میم چونکہ قریب المخرج ہے اس کو ادغام کہتے ہیں، دو الفاظ مدغم ہو جاتے ہیں ایک دوسرے میں. تو یہ اما میں سے بھی پھر الف جو ہے اس کو حذف کر دیا گیا، اور اس کی بہت سی مثالیں، فیما انتم فی ماں کی بجائے فی ماں، اس لیے کہ اور وہ زبان کے اوپر جو ہے ہلکا ہو گیا اور اس کے اندر جو ہے ردم کی ایک کیفیت زیادہ پیدا ہو جاتی ہے. تو عما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں یہ ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں، یا کس چیز کے بارے میں یہ بکثرت سوال کر رہے ہیں؟ یتساءلون سوال سے بنا ہے، لیکن باب تفاعل ہے یہ، اور باب تفاعل کے خواص میں دونوں چیزیں شامل ہیں. ایک تو مشارکت، جو باب مفالہ کا تو یوں سمجھیے کہ بہت ہی اہم خاصہ ہے، لیکن باب تفاعل کے اندر بھی موجود ہے مشارکت، دو افراد، دو گروہ، دو فریق مل کر کسی کام کو کر رہے ہیں. اور ایک یہ کہ اس میں مبالغہ ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے دونوں معنی ہوں گے. اما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں یہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، جس کے لیے کہ بہترین ترجمہ اردو جو ترجمہ نگار ہے قرآن مجید کے، انہوں نے مترجمین لفظ استعمال کیا ہے، کس چیز کے بارے میں چہمے گوئیاں ہو رہی ہیں. یہ چہمے گوئی تذکرہ ہو رہا ہے، اس نے اس سے کہا، اس نے اس سے کہا، آپس میں سوال بھی کر رہے ہیں، یہ کیا بات ہے جو محمد کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بڑی انہونی سی بات نظر آ رہی ہے، یہ تو کوئی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، یہ ہم نے کبھی سنی نہیں. آسمے نہ بحا فی آبائے نوری غالباً، یہ الفاظ ہم نے اپنے آبا و اجداد میں تو ایسی باتیں نہیں سنی. تو چہمے گوئی کا اگر ترجمہ کریں گے تو یہ گویا مشارکت ہے کہ ایک دوسرے سے سوال کیا جا رہا ہے، اور مبالغہ ہے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سوالوں کی بوچھاڑ کی جا رہی ہے. اما یتساءلون، یہ کس چیز کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سوالوں کی بوچھاڑ کر رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، اس آیت کے بارے میں بھی دو آراء ہیں، ایک تو یہ کہ یہ در حقیقت بدل ہے اسی کا، اور ایک یہ ہے کہ یہاں بھی حرف استفہام محذوف ہے. عن النبأ العظیم، کیا یہ اس بڑی خبر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ یہ ایک رائے ہے، اور خاصی قوی رائے ہے، اگر چاہیے کہ اس پر تو پھر نحو کے اعتبار سے بڑی بحث کرنی پڑے گی، لیکن یہ بھی ہے کہ گویا کہ اسی کا، عما یتساءلون کا جواب دیا جا رہا ہے. عن النبأ العظیم، یہ ایک دوسرے سے جو سوال کر رہے ہیں، چہمے گوئیاں کر رہے ہیں، یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سوالوں کے تیر چلا رہے ہیں یا بوچھاڑ کر رہے ہیں، یہ اس بڑی خبر کے بارے میں. اب اس بڑی خبر کے بارے میں اکثر مفسرین کا تو اجماع ہے کہ اس سے مراد ہے بعث بعد الموت، قیام قیامت، جزا و سزا، یعنی جس کو ہم ایک لفظ میں کہتے ہیں ایمان بالآخرہ. لیکن یہ کہ مفسرین کی اور آرا بھی ہے، قرآن مجید بھی اس سے مراد لیا گیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اس سے مراد لی گئی ہے. یہ بھی بڑی انہونی سی بات تھی ان کے لیے کہ کسی پر آسمان سے پیغام آ رہے ہیں اور کائنات کا جو خالق و مالک ہے اس نے اسے اپنا نمائندہ بنایا ہے، اس کے پاس اس کے پیغامات، اس کی طرف سے وحی آ رہی ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ بہت کم رائے ہیں، اس کی اصل یہی ہے. اور جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، چونکہ یہ آخری وہ صورتیں ہیں، انذار ہی ان کا مرکزی مضمون ہے، اہم ترین مضمون ہے، اور انذار کا تعلق جو ہے وہ آخرت سے. اور یہ نوٹ کر لیجئے کہ اگرچہ ویسے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دین کی جو فکری اساسات ہیں وہ تین میں اہم ترین توحید ہے، پھر یہ کہ معاد ہے اور پھر رسالت ہے. لیکن حقیقت یہ کہ اگر ہم ترتیب زمانی کو پیش نظر رکھیں تو سب سے پہلی جو چیز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمایاں طور پر بیان کی ہے وہ آخرت ہے، انذار، قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ اور خبردار کرو. اس لیے کہ ابتدائی صورتوں میں آپ کو توحید کا مضمون اتنی تفصیل سے نہیں ملتا. جو چونکانے والی شے تھی، جو لوگوں کو بیدار کرنے والی چیز تھی، جس سے کہ لوگ ہوش میں آئے، سوچیں، گفتگو شروع ہو جائے، چلیے چہمے گوئی ہو جائے، چرچا تو ہوگا اس سے، وہ یہی تھا قیامت آئے گی، تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، تمہیں اپنے رب کے حضور میں حاضر ہونا ہوگا، محاسبے کے لیے کھڑے ہونا ہوگا پروردگار کی عدالت میں، پھر تمہیں اپنے تمام اعمال کی جواب دہی کرنی ہوگی. مجھے وہ خطبہ یاد آ رہا ہے جو میں نے، جو میرا کتاب چاہے دعوت اللہ، اس میں نقل کیا ہے، کہ وہ خطبہ بھی خود بتا رہا ہے کہ اس میں سب سے زیادہ تفصیل جو ہے وہ آخرت کے بارے میں. تو واللہ لتموتن کما تنامون، خدا کی قسم تم سب پر موت وارد ہو کر رہے گی جیسے کہ تم روزانہ رات کو سو جاتے ہو. ثم لتبعثن کما تستيقظون، پھر تمہیں لازمن اٹھا لیا جائے گا جیسے روزانہ صبح کو بیدار ہو جاتے ہو. ثم لتحسبن بما تعملون، پھر تمہارا حساب لیا جائے گا جو کچھ کے عمل تم کر رہے ہو. تم من کچھ زمن نہ بل احسان احسان و بسو سوا, پھر تمہیں بدلہ مل کر رہے گا, بھلائی کا بھلا بدلہ برائی کی بری سزا. وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا وَلَنَارٌ أَبَدًا, اور یہ تو پھر جنت ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, اور یا پھر آگ ہے ہمیشہ ہمیشہ. یہ ہے اصل میں سب سے بڑی وہ بات جس کے بارے میں حالی کا وہ شعر میں سمجھتا ہوں کہ صحیح تعبیر کرتا ہے کہ جس سے کہ ایک چہ میں گوئی پیدا ہوئی, چرچا ہوا. یہ کیا بات کہہ رہے ہیں, یہ تو انہونی سی بات ہے, سمجھ میں نہیں آتا. لہذا اس کے لیے وہ شعر جو ہے حالی کا, کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی, تو وہ انذار چونکانا, نیند کے باتوں کو بیدار کرنا, ہوشیار کرنا, در حقیقت اس میں اہم ترین شے جو ہے وہی ایمان بالآخرہ ہے. چنانچہ یہ نقطہ بڑا اہم ہے کہ آپ دیکھیے کہ یہ جو صورتیں ہیں ان میں توحید کا مضمون بھی آپ کو دبا ہوا ملے گا. جو مضمون نمایاں ہے وہ ہے آخرت, قیام قیامت, جزا و سزا, جنت و دوزخ. بلکہ ان صورتوں میں تو آپ کو رسالت کا ذکر بھی بہت کم ملے گا. رسالت کا تذکرہ بھی بعد میں شروع ہوا ہے, وہ کنٹروورسل رسالت کے بارے میں بھی بات کی ہے. جو اصل شے ہے وہ در حقیقت یہ ہے کہ یہ خبر دے رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے بارے میں چہ میں گوئی. اما یتسالون عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون, جس کے بارے میں کہ ان میں اختلاف پیدا ہو گیا ہے, جس کے بارے میں وہ مختلف آراء کے حامل ہیں. اور اختلاف جو ہے اس کے دونوں معنی ذہن میں رکھیے. ایک اس کے معنی ہے اختلاف رائے, آپ کی کچھ رائے اور ہے, میری رائے کچھ اور ہے. ایک اختلاف ہوتا تضاد, جیسا کہ قرآن مجید کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ غور نہیں کرتے. اگر قرآن جو ہے اللہ کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا, کسی انسان کی تصنیف ہوتی, لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا, تو وہ اس میں بڑا اختلاف پاتے. اب یہاں اختلاف جو ہے وہ ظاہر بات ہے کہ اس کے معنی جو ہے وہ اختلاف رائے نہیں ہے بلکہ تضاد. تو در حقیقت آخرت کے بارے میں اختلاف بھی تھا اور تضاد بھی تھا. اور اس کے ضمن میں میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ آخرت کے بارے میں اس وقت کے معاشرے میں بھی, اور آج بھی اگر جائزہ لیں گے تو ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں کم سے کم 6 اوپینینز موجود ہیں. یہ مختلف شیڈز ہیں انکار آخرت کے. انکار آخرت صرف یہی نہیں ہے کہ صاف کہہ دیا جائے کہ کوئی آخرت آخرت نہیں ہے, کوئی باعث عباد الموت نہیں ہے, یہ تو ہے ہی, یہ تو صریح انکار ہے, چٹا انکار ہے, صاف انکار ہے. لیکن یہ کہ کچھ اور شکلیں بھی انکار آخرت کی ہیں, کیونکہ یہاں فرمایا گیا الذی ہم فیہ مختلفون, اور قرآن مجید کے شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی ریئیکشن نہیں تھا اس پر, بلکہ ان لوگوں کے مختلف ریئیکشن تھے. مثلاً ایک ایکسٹریم ریئیکشن تو یہ تھا, ہیہات ہیہات لما توعدون, انہونی بات ہے, انہونی بات ہے, ناممکن ہے, محال مطلق ہے, جب ہم مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے, ہماری ہڈیاں بھی گل سڑ جائیں گی, ایدا کنا عظاما نخرا, ہڈیاں بھی گلی سڑی ہڈیاں رہ جائیں گی, تو کیسے ممکن ہے کہ دوبارہ اٹھا لیا جائے. تو یہ تو ہوا گویا کہ صاف انکار, کورا انکار, چٹا انکار, پوری نفی اور تردید. ایک یہ کہ ہاں کچھ معلوم تو ہوتا ہے کہ ہوگا, آخر ہمارے اندر ایک اخلاق کی حصہ ہے, ہم محسوس کرتے ہیں کہ کوئی رسپانسبلٹی, کوئی جواب دہی ہونی چاہیے. لیکن ان نظن و الا ظنن وما نحن بمستعقلین, کچھ گمان سا تو ہوتا ہے لیکن ہمیں یقین نہیں, اور یقین جب تک پیدا نہ ہو ظاہر بات ہے کہ انسان کا طرز عمل تو وہی رہے گا جو نہ ماننے والے کا ہے. آخرت کا یقین نہیں ہے تو آپ کا طرز عمل اور ایٹیٹیوڈ زندگی میں وہی رہے گا کہ جو انکار کرنے والے کا. اس سے آگے چلیے, ہاں ہاں آخرت تو ہے, جائیں گے اپنے رب کے پاس, لیکن وہاں ہمارے یہ دیوی دیوتا جو ہے یہ کس برس کی دوا ہے, یہ ہماری شفاعت کریں گے. ہاؤلائے شفعاؤنا عند اللہ, یہ ہمارے شفعاء ہیں, یہ ہمارے شفعاء ہیں کہ جو وہاں ہماری جو ہے شفاعت کریں گے, ہمیں چھڑوا لیں گے. اسی لیے تو ہم نے مورتیاں بنائی ہیں, اسی لیے ہم دنڈوت کرتے ہیں, چڑھاوے چڑھاتے ہیں, وہ سارا تصور. اب یہ کہ ہمارے ہاں اس کی شکل بدل گئی ہے, وہ مورتیاں نہیں ہیں. مورتیاں بھی بنتی تھیں بزرگوں کے نام پر, بزرگوں ہی کے لیے تماثیل تھیں جو ان کے بڑے اولیاء اللہ ان کے قوموں میں گزرے تھے ان کے نام پر, یا یہ کہ عرب میں مورتیاں بنائی گئی تھیں فرضی مورتیاں فرشتوں کے نام پر. لیکن یہ کہ آج ہمارے ہاں وہ اولیاء اللہ کی قبروں کے ساتھ وہی کچھ ہو رہا ہے کہ جو اس وقت مورتیوں کے ساتھ ہوتا تھا. وہ مورتیوں کو دھوتے تھے اور دھوون پیتے تھے, یہاں قبریں دھوئی جا رہی ہیں اور وہ تبرک بنتا ہے. فرق تو اس کے کچھ نہیں, صرف یہ کہ اس کی ایک شکل اور حیثیت بدلی.
اس سے آگے ایک اور بات تھی.
ہاں ہاں ہے آخرت ہوگی ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ ہم تو فلاں کی اولاد ہیں. یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہود کے ہاں یہ سب سے زیادہ جھا موجود تھا, نحنو ابناء اللہ واحباؤ, ابراہیم کی اولاد ہیں ہم, موسیٰ کے ماننے والے ہیں, آخر اللہ کے چہیتے ہیں, وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ, ہم تو چنے ہوئے لوگ ہیں, منتخب لوگ ہیں, تو ہم سے حساب کتاب نہیں ہے. لن تمسن النار الا ایام معدودہ, ہمیں تو آگ چھو ہی نہیں سکتی مگر گنتی کے چند دن. ایک اور اس سے بھی زیادہ جہالت تھی. یہ ٹھیک ہے جو آپ کہتے ہیں شاید ہو جائے, وَلَيْرُدِّتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا, لیکن ہمیں دنیا میں اللہ نے نعمتیں دی ہیں, وجاہت دی ہے, ہمیں دولت دی ہے, عزت دی ہے, تو اس کا مطلب ہے ہم اللہ کے چہیتے ہیں, لاڈلے ہیں, اللہ کی نگاہ کرم ہم پر ہے, تو جب اس کی نگاہ کرم ہم پر ہے تو وہاں بھی اس کی نگاہ کرم ہم پر ہوگی. اور جیسے کہ میں کہا کرتا ہوں ایک خاص کلوکیل لینگویج ہے یہ ہمارے اس خاص علاقے کی, کہ تم جیسے جوتیاں یہاں پٹخار رہے ہو ویسے ہی جوتیاں وہاں پٹخارو گے, اور ہمیں جو کچھ یہاں دیا ہے ہمارے رب نے, وَلَيْرُدِتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا, اگر مجھے لوٹا دیا گیا, اگر لوٹا ہی دیا گیا تب مجھے تو یہاں سے بھی بہتر ملے, لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا, مجھے تو ملے گا اللہ کی نظر کرم ہے مجھ پر. ایک جگہ آیا وَلَيْرُدِتُ إِلَىٰ رَبِّي, اگر مجھے لوٹا دیا گیا اپنے رب کی طرف, جب تم کہہ رہے ہو تو مجھے خوف کی کوئی ضرورت نہیں. اور سب سے سٹل انداز جو ہے, سب سے زیادہ سٹل, نہایت لطیف انداز انکار آخرت کا, وہ یہ ہے جی اللہ بڑا غفور اور رحیم ہے, وہ کیا لوگوں کو جہنم میں ڈال کے اسے کیا لینا ہے, وہ تو صرف یہ کہ تھوڑا سا اس نے دھمکا دیا ہے تاکہ لوگ سیدھے ہو جائیں, سیدھے رہیں, لیکن یہ کہ وہ جہنم میں ڈالے گا نہیں, غفور ہے رحیم ہے. کیا تمہیں کس چیز, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک, پوری سورہ مبارکہ جو ہے سورہ انفطار, وہ در حقیقت اسی مرکزی مضمون پر. تو یہ سکس شیڈز ہیں انکار آخرت کے, ایک کورا چپٹا انکار, دوسرا یہ کہ انکار نہیں اقرار, لیکن وہ اصل میں اس کا نتیجہ جو ہے وہ تو یہی ہے کہ انکار ہی ہے, عمل وہی ہوگا کہ جو خالص انکار کی شکل میں. تو عم یتسالون عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون, نہیں کوئی نہیں, یہ ساری ان کی باتیں, یہ سارا استبعاد, یہ سارا تعجب, یہ ساری ان کی منطق, یہ سارے ان کے جھوٹے من گھڑت قسم کے عقیدے اور خیالات اور نظریے, موہوم امیدیں, یہ کوئی کام نہیں دیں گے, کلا ہرگز نہیں. سیعلمون ان قریب انہیں معلوم ہو جائے, حقیقت منکشف ہو جائے گی اور دیر نہیں لگے گی, ادھر آنکھ بند ہوئی ادھر کھل جائے گی اور وہ 14 طبق روشن ہو جائیں گے, معلوم ہو جائے گا کہ حقیقت تھی وہ کوئی دھوس نہیں تھی, وہ صرف ڈراوے اور دھمکاوے کی باتیں نہیں تھی, وہ تو ایک واقعہ تھا. ثم کلا سیعلمون, مزید تاکید کے لیے, پھر کوئی بات نہیں ان کو معلوم ہو جائے گا, وہ حقیقت جو ہے منکشف ہو جائے گی, کوئی دیر کی بات ہے. جیسے کہ حدیث میں آیا مم ماتا فقط قامت قیامت, اتنا ہی تو فرق ہے, جس کو کہتے ہیں کہ مردی اور نامردی قدم فاصلہ دارد, تو اس آخرت میں اور دنیا میں فرق کیا ہے, موت, اور موت ہر وقت منڈلا رہی ہے سر کے اوپر, کسی بھی وقت آ سکتی ہے. اس اعتبار سے تم اسے دور سمجھتے ہو, انہم یرونہ بعیدم و نراہ قریبا, وہ تو تمہارے سامنے کی شے ہے بالکل, وہ کوئی دور نہیں ہے. کلا سیعلمون, اسی لیے سین لایا گیا یہاں, ان قریب, یہ مدت اگر طویل بھی ہو تو بھی اصل میں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو پیمانے ہیں ان کے اعتبار سے تو بالکل قریب ہے. پھر یہ کہ موت تو انسان سے قریب تر ہے, اس اعتبار سے وہ سین جو ہے وہ اس پہلو سے بالکل بامانی ہے, صحیح استعمال ہے. سیعلمون ثم کلا سیعلمون, یہ ہے وہ پانچ آیتیں کہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اس صورت میں گویا کہ ایک طرح سے تمہید بنتی ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کے اسی اعتبار سے جو فواصل ہیں وہ بھی ذرا مختلف ہیں. اب جو سورت شروع ہوئی ہے, الم نجعل الارض مہادا, جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ الم سے استفہام تقریری, کسی شے کی تاکید کے لیے استفہام کا اسلوب اختیار کرنا, تین مرتبہ سورہ مرسلات میں آیا ہے, الم نہلک الاولین, الم نخلقکم من ماء مہین, الم نجعل الارض کفاتا, اس کے ساتھ گویا کہ جڑ کر اب یہ مضمون شروع ہو رہا ہے. الم نجعل الارض کفاتا، اور یہاں الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وانزلنا من المعصرات ماء سجاجا. اب یہ 11 آیتیں ہیں، نوٹ کر لیجئے. میں نے ایک آیت کے بارے میں بارہا عرض کیا ہے، آیت الآیات، میں نے اس کا عنوان ہی معین کیا ہے، وہ سورہ بقرہ کے 21 رکوع کی پہلی آیت ہے. اس میں جتنے جو فینومینا آف نیچر ہیں، آیات آفاقی کو جتنا جمع کیا گیا ایک آیت میں، میرے علم کی حد تک کسی آیت، کسی دوسری آیت میں قرآن مجید کے وہ اتنے اللہ تعالی کی آیات اور نشانیوں کو جمع نہیں کیا گیا. ان نفی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون. نشانیاں تو آیت الآیات. اسی طریقے سے میرے نزدیک یہ جو 11 آیتوں میں تسلسل کے ساتھ یہ فینومینا آف دی نیچر کا جس طریقے سے کہ احاطہ کیا ہے، میرے علم کی حد تک یہ اس وقت میرا اندازہ یہی ہے. ظاہر بات ہے کہ پورا قرآن مجید میرے سامنے اس طریقے سے تو نہیں ہے کہ میں تیقن کے ساتھ یہ بات کہہ سکوں، لیکن گمان غالب میرا یہ ہے کہ اتنا جو ہے اس تفصیل کے ساتھ. ویسے یہ ہے کہ بعض مقامات پر کئی آیتیں پھر آتی ہیں، اس میں آیت ہے، اس میں آیت ہے، وآیت لہم، ان کے لیے یہ بھی آیت ہے، ان کے لیے یہ بھی نشانی ہے، لیکن پھر وہ آیات لمبی ہیں، وہ ایک مضمون جو ہے بہت یعنی طوالت اختیار کرتا ہے. یہاں جس طرح ریپڈ ردم کے ساتھ، ایک ریپڈ سیکوینس کے ساتھ، یہ منفرد مقام ہے میرے نزدیک جس میں کہ اللہ تعالی نے اپنی آیات آفاقی کو اس طرح جمع کیا. اس میں میں چاہتا ہوں چند باتیں آپ حضرات سمجھ لیں. قرآن مجید میں یہ جو مظاہر فطرت سے استشهاد ہے، آیات آفاقیہ، آیات انفسیہ، ان سے استدلال، استشهاد، اس کے تین اسلوب ہیں. ایک اسلوب تو ہوتا ہے کہ ان کے لیے لفظ باقاعدہ باضابطہ نمایاں طور پر آیت کا لفظ استعمال کیا جائے، ان نفی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب. یہ آیات ہیں، یہ نشانیاں ہیں، ان کو دیکھو اللہ کو پہچانو، ان کو دیکھ کر کوئی تمہیں یاد آ جانا چاہیے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. دوسرا اسلوب ہے قسم کھانے کا. قسم سے بھی اصل جو فائدہ ہے وہ استشهاد ہے، وزاریات ضربن. اب یہ بھی در حقیقت قسم ہے، لیکن اصل تو مراد ہے اس پر شہادت پیش کرنا، استشهاد. اور ایک تیسرا وہ انداز ہے جو یہاں ہے، نہ یہاں لفظ آیت آیا ہے نہ یہاں قسم کا انداز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی ان نعمتوں کا، اپنی قدرت کے مظاہر کا، اپنی خلاقی کے نمونے، ان کی طرف اشارہ کر دیا ہے. الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا. اب یہ سلسلہ 11 آیات تک مسلسل چلتا ہے. اس میں میں چاہتا ہوں کہ ایک اصولی بات آج نوٹ کر لیں کہ یہ جو تینوں اسلوب ہیں، یا تو آیت کا لفظ استعمال ہو کر ان آیات آفاقیہ و انفسیہ کی طرف اشارہ کیا جائے، یا اسلوب جو ہے قسم کا استعمال کیا جائے، اور یا یہ ہے کہ بغیر ان دونوں میں سے کسی اسلوب کو اختیار کیے ہوئے صرف ان فینومینا آف دی نیچر کو نریٹ کر دیا جائے، بیان کر دیا جائے، ان سے مقصود کیا ہے. اس کے لیے سورہ فرقان کی آخری رکوع کی پہلی دو آیات اہم ترین ہیں اس اعتبار سے قرآن مجید کے فلسفے کو سمجھنے کے. وہاں فرمایا گیا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیها سراجا وقمرا منیرا وهو الذی جعل اللیل والنہار خلفۃ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا. یہ جو آسمان و زمین کی تخلیق ہے، یہ سورج اور چاند ہے، رات اور دن کا الٹ پھیر ہے، ایک دوسرے کے پیچھے تعاقب کرتے ہوئے چلے آنا ہے، ان سب کی طرف اشارہ کیا گیا. یہ مفید ہے کسی شخص کے لیے جو یا چاہتا ہو تذکر یا چاہتا ہو تشکر، شکور، دو نتیجے نکلنے چاہیے مشاہدے سے. آیات آفاقی، کائنات کی طرف کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. کہیں انداز یہ ہو جاتا ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. ان سب سے نتیجے دو نکلتے ہیں، ایک تذکر، ان کو دیکھ کر اللہ کی معرفت کا حصول، جو معرفت کے انسان کے اندر موجود ہے، اس کی فطرت میں ہے، اس کے اوپر پردے پڑ گئے ہیں ظہور کے، ماحول کے اثرات، اس کی وجہ سے وہ چیز دب گئی ہے، آئینہ قلب کے اوپر غبار آ گیا ہے. لہذا ان کو ہٹانے کے لیے یہ آیات ہیں، کو دیکھو، زمین کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، سورج کو دیکھو، چاند کو دیکھو، رات پر غور کرو، دن پر غور کرو، تمہیں اللہ یاد آئے گا. اسی کو زیادہ وضاحت سے اور تین چیزوں کے حوالے سے، اس سے اللہ کی قدرت کاملہ کا انسان کو یقین ہوتا ہے. جس نے یہ عظیم کائنات بنائی، کیا اس کی قدرت میں کوئی کمی ہے؟ کہیں کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ وہ یہ کام نہیں کر سکتا، یا یہ کام اس کی قدرت سے بعید ہے؟ جو شخص بھی یہ کہتا ہے گویا کہ اس نے اس کائنات کا مشاہدہ نہیں کیا. جتنا غور کرے گا معلوم ہوگا یہ وسیع و عریض کائنات، ایسے ایسے کرے، جس میں کہ سورج کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ہمارے زمین کے نسبت اس کا جو ہے 109 گنا اس کا قطر ہے، اور کئی ملین جو ہے گنا اس کا بن جاتا ہے حجم ہماری زمین کے مقابلے میں. ایسے بڑے بڑے کرے، اور سورج تو کچھ بھی نہیں ہے، اس سے ہزارہا گنا بڑے جو ہے کرے اس کائنات میں موجود، ٹارس جو ہے ستارے. تو جس نے یہ کچھ بنایا ہے اس کی قدرت سے کون سی چیز بڑی ہو؟ نمبر دو، حکمت. اس کی حکمت جو ہے، ہر شے میں معلوم ہوتا ہے کہ جو چیز اس نے بنائی ہے اس میں کوئی نہ کوئی مقصد ہے، پرپز فلنس ہے، اس کا کوئی نتیجہ نکلتا ہے. کوئی شے عبث ہے ہی نہیں، کوئی شے بیکار ہے ہی نہیں، گھاس کا تنکا تک بیکار نہیں ہے. اس اعتبار سے، ان چیزوں کے مشاہدے سے، ایک طرف تو اللہ کا وجود، کوئی صانع ہے، کوئی خالق ہے، کوئی ہے، کوئی تو چھپا ہوا ہے، اور نمبر دو اس کی قدرت کاملہ، نمبر تین اس کی حکمت بالغہ. ان تینوں چیزوں کو بھی اگر نوٹ کریں گے تو ان سے ایک نتیجہ تو نکلا معرفت رب، اور ایک نتیجہ نکلا کہ جو بھی استبعاد نظر آتا ہے، جو بھی انسان سوچتا ہے کہ یہ باعث بعد الموت مشکل ہے، محال ہے، اس کی نفی ہو جائے گی. جب وہ اتنا قدیر ہے، الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتا، یہ سورہ قیامہ کی آخری آئے، کیا وہ ہستی جس نے آسمان بنایا، زمین بنائی، کائنات بنائی، سورج بنایا، چاند بنایا، یہ سب کچھ، کیا وہ ہستی جس نے تمہیں ایک وہ جرثومہ جو ہے گندے پانی کی ایک بوند میں جو جرثومے ہیں ان سے بنا کر کھڑا کر دیا، اسی سے سقراط اور بکرات، اسی سے آئنسٹائن اور اسی سے بڑے فلسفی، اسی سے اولیاء اللہ، اسی سے کم سے کم جہاں تک ان اجسام کا تعلق ہے، ابدان کا، اولیاء اللہ، کیا انبیاء کرام بھی تو آخر اسی طریقے سے پیدا ہوئے؟ یہ سارا کچھ جو ہے معاملہ، تو الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتا، کیا وہ ہستی اس پر قادر نہیں ہوگی کہ وہ مردہ کو زندہ کر سکے؟ نمبر دو، جب اس کی ہر شے میں، ہر تخلیق میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، کوئی نہ کوئی پرپز فلنس ہے، ابس کوئی شے نہیں، باطل کوئی شے نہیں، تو پھر تمہیں غور کرنا چاہیے، تمہارے اندر جو نیکی اور بدی کا شعور ہے اس کا نتیجہ یہاں تو نہیں نکل رہا. یہاں تو تم دیکھو گے کہ اچھے اچھے نیک لوگ جو ہیں وہ بےچارے مغلوب ہیں، دبے ہوئے ہیں، وہ سوکھی روٹی جو ہے انہیں بمشکل مل رہی ہے، اور دوسری طرف عیاشیاں کر رہے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کوئی سکروپلز، جن کے نہیں زندگی میں کوئی اصول نہیں، جو داو لگ گیا لگا لیا، جہاں پر ہاتھ پڑ سکا ڈال دیا، تو ان لوگوں کے لیے عیش ہے، یہاں پر جو ہے وہ آرام کر رہے ہیں. تو یہ تو پھر یہ معلوم ہوا کہ اندھی نگری چوپٹ راج ہے. پھر کیا تم توقع کر سکتے ہو؟ وہ کائنات کا خالق جس نے کہ ایک گھاس کا تنکا بیکار نہیں پیدا کیا، کیا وہ تمہارے اندر یہ جو نیکی اور بدی کا شعور ہے بیکار اس نے پیدا کیا، بلکہ الٹے نتائج پیدا کرنے کے لیے کیا؟ نہیں، کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلنا چاہیے، اور سیدھا نتیجہ نکلنا چاہیے. گندم از گندم میں رو یا جو سے جو، کہیں تو ہو ایسا کہ گندم سے گندم اگے اور جو سے جو اگے، نیکی کا نتیجہ جو ہے بھلا ملے اور بدی کی سزا بری ملے، تو ہونا چاہیے. تو یہ تمام جو مظاہر فطرت، ہر جگہ قرآن مجید اس طرح کھول کر بیان نہیں کرتا، لیکن صرف اشارے کرنے سے وہ جو ایک ہمارے اندر ایک ڈورمنٹ کانشسنس ہے، سویا ہوا شعور ہے ہمارا، اس کو بیدار کرنا، تذکر، تاکہ ہماری وہ یادداشت کی گہرائیوں میں جو چیزیں اتر گئی ہیں کچھ اور چیزوں میں مشغولیت کی وجہ سے، وہ فائلیں جو ہیں وہ محافظ خانے میں سے ذرا نکال کر شعور کی سطح پر لائی جائیں. یہ ہے تذکر. اور دوسرا مقصد لمن ارادہ یذکر و ارادہ شکورا، ایک سلیم الفطرت انسان جو ہے، بلکہ یہ کہ میں تو اس سے آگے، یہ مضمون ہمارا بڑا اہم مضمون ہے، سورہ لقمان کے دوسرے رکوع جو ہمارا منتخب نصاب کا شرح تیسرا درس ہے، اس میں یہ تفصیل سے مباحث آتے ہیں. عام مظاہر فطرت جو ہے یہ ہماری ربوبیت کی ضرورتیں پوری کر رہی ہیں، انہی سے تو ہماری ساری یہ ضروریات زندگی بن رہی ہیں. یہ ہواؤں کا چلنا جو ہے، بارشیں اس کے ساتھ وابستہ ہیں، یہ سورج کی تمازت ہے، فصلیں جو ہے اس سے پک رہی ہیں، پھر یہ سورج ہی کی تماست ہے جس سے کہ ہواؤں کا جو ہے یہ چلنے کا نظام وابستہ ہے، یہ پانی کا جو ایک سائیکل چل رہا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نہ معلوم اس پوری کائنات میں سے کس کس شے کا کتنا حصہ ہے اس گندم کے ایک دانے کے وجود میں لانے میں، کہ جس کو ہم آرام سے جو ہے وہ گندم کو جو پیس کر روٹی بنا لیتے ہیں اور اس کو کھا لیتے ہیں. کیا پتا سورج کی کتنی توانائی اس پر لگی، کائنات کے کن کن جو یہ فطرت کی مختلف قوتیں ہیں ان کا کتنا کتنا حصہ اس میں شامل ہے، جب کہیں جا کر وہ گندم کا ایک دانہ جو ہے وہ بنا ہے، وجود میں آیا ہے. تو اس سے ایک جذبہ تشکر ابھرنا چاہیے، اور جذبہ تشکر جو ہے اس کا لازمی تقاضا کیا ہے، منعم اور محسن کا حق ادا کرنا، یہ فطری بات ہے، اس کا حق ادا کیا جائے. یہ فطرت کا اگر، یعنی واقعہ یہ کہ اگر یہ چیز پیدا نہیں ہوتی تو گویا کہ فطرت مست ہو چکی. ایک جذبہ ضرور بڑھنا چاہیے، اس نے مجھ پر احسان کیا، میں بھی کہیں اس کے احسان کا بدلہ چکا ہوں. یہ جو جذبہ تشکر ہے در حقیقت، اور اسی سے ایک اور جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ ہے مسئولیت کا جذبہ. جس نے یہ سارا خان نعمت ہمارے لیے بچھا دیا ہے، کوئی اس کے ہاں جواب دہی بھی ہے کہ نہیں، کوئی پوچھ گچھ بھی ہے کہ نہیں. آج میں سوچ رہا تھا، ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ اگر ہمیں کہیں ایسا اتفاق ہو جائے کہ کہیں ہمیں کسی جگہ سفر کر رہے ہوں ویرانے میں اور بھٹک بھی رہے ہوں اور اپنی زندگی سے بھی مایوس ہو گئے ہوں، لیکن اچانک کوئی محل مل جائے اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ صبح و شام نعمتیں آ رہی ہیں، ہماری ضرورتیں پوری، کوئی نظر نہیں آ رہا، کتنا جذبہ پیدا ہوگا کہ کون ہے وہ جس نے ہمارے لیے یہ سارا اہتمام کیا ہے. وہ چیزیں چونکہ ہمارے اپنے مشاہدے کے اعتبار سے غیر متوقع شے ہے، اس لیے تو وہ احساس ہمارے اندر ابھرتا ہے. وہی کچھ تو یہاں ہو رہا ہے، وہ سارا جو ہے کوئی ہے کہ جو چھپا ہوا ہے، کوئی معشوق ہے اس پردہ زنگاری میں، اس نے ہمارے لیے پانی بنایا ہے. اب آپ سوچئے، جس شخص کو شدید پیاس لگی ہوئی ہو تو پانی کا ایک گھونٹ مل جائے، کتنا گہرا احساس ہوگا کہ مجھے جس شے کی ضرورت تھی بالکل وہی چیز مجھے مل گئی ہے. اتنی کامل موافقت ہوگی ہماری وہ اندر کی ضرورت کا احساس اور اس کی تسکین، وہ تسکین کسی اور شے سے نہیں ہو سکتی. روٹی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن پیاس کی جو آپ کی احتیاج ہے وہ روٹی سے پوری نہیں ہوگی. معلوم ہوگا کہ جس نے ہمارے اندر یہ احساس پیدا کیا ہے پیاس کا، اس نے اس کا کامل جواب بنایا ہے پانی کو، کہ معلوم ہوتا ہے کہ مکمل، چاہے ہم زبان سے نہ کہہ سکے کہ مجھے اس وقت کس شے کی ضرورت ہے. ایک آدمی جو ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ نہ کہہ سکے، اگر اسے پہلی مرتبہ پیاس کا اگر ہو رہا ہو تجربہ، اسے اندازہ نہ ہو کہ پیاس کسے کہتے ہیں، شاید وہ نہ کہہ سکے کہ مجھے پانی درکار ہے. لیکن یہ کہ جب وہ پانی پیے گا، جیسے ہی وہ پانی حلق سے اترے گا، یہ یقین ہو جائے گا کہ واقعتاً میری احتیاج اسی شے کی تھی، اور میرے اندر جو وہ ایک طلب پیدا ہوئی تھی اس کا کامل جواب ہے یہ پانی. تو آخر وہ کون ہستی ہے جس نے ہمارے لیے یہ ساری ضروریات، ہماری باطنی ظاہری تمام ضرورتوں کا پورا پورا اہتمام، ایک ایک چیز جو ہے اس کے لیے فراہم کر دی ہے؟ یہ خان نعمت نظر کوئی نہیں آ رہا. تو ایک جذبہ ابھرنا چاہیے، وہ جذبہ تشکر ہے. اور پھر یہ بھی کہ آخر اس کا کوئی مقصد بھی ہوگا، اس سے اس کے لیے ہم کوئی اس کو بدلہ دے سکے، ریپے کر سکے. آیا وہ یہ سب کچھ ہمارے لیے اہتمام کر کے ہم سے کچھ چاہتا بھی ہے؟ کوئی جواب دہی بھی اس کی ہوگی نہیں ہوگی؟ یہ ہے وہ جذبہ کہ جو پھر آخرت کے احساس کی طرف انسان کو لے جاتا ہے. تو میں نے آج یہ اصولی بات آپ کو بتائی کہ مظاہر فطرت، فینومینا آف دی نیچر، ان سے استشهاد، وہ یا قسموں کی شکل میں ہوگا، یا صرف ان کو نریٹ کر دیا جائے گا، یا یہ ہے کہ انہیں آیات الہی قرار دیا جائے گا. لیکن ان سے مقصود کیا ہے؟ ایک تذکر ہے، اندر سے معرفت رب کے سوتے پھوٹے، اندر جو فطرت کے اندر موجود ہے معرفت رب، جس کے اوپر پردے آ گئے ہیں ذہول کے، اور مختلف اثرات جو ہیں ماحول کے، اس کی وجہ سے وہ پردے ہٹے اور اندر سے وہ تذکر پیدا ہو معرفت رب. اور نمبر دو، تشکر اور محبت، منعم کے ساتھ محبت ہوتی. یہی وہ چیزیں ہیں اب جن کو ایک ایک میں علیحدہ علیحدہ سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ پڑھیے ان اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے. الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے نہیں بنا دیا زمین کو ایک بچھونا. مہدت لہ تمہیدا، یہ سورہ مدثر میں ہم پڑھ چکے ہیں. تمہید، جیسے کسی شے کے لیے بستر بچھا دیا جائے، اس کے لیے سازگاری پوری کی پوری فراہم کر دی جائے. اور مہد جو ہے ماں کی گود کو بھی کہتے ہیں. اطلب العلم من المہد الى اللہد، ہم نے زمین کو حیات بخش، جیسے ماں کی گود جو ہے اس کے اندر بچے کے لیے اس کی جو شفقت ہے، اس کی مامتا ہے، پھر اس کی چھاتیوں میں دودھ ہے اس کے لیے، گویا کہ اس کی زندگی کے لیے جتنی بھی چیزیں ضروری ہیں وہ ماں کی گود میں موجود ہیں. بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو انسانوں کے لیے ایک گود کی مانند بنا دیا ہے، ایک بستر ہے، فرش ہے، حیات بخش. والجبال اوتادا، اور ہم نے کیا بنا نہیں دیا، پہاڑوں کو میخوں کی شکل میں گاڑ دیا ہے. اب اس کے لیے رواسی کا لفظ بھی آتا ہے، اوتاد کا لفظ بھی آتا ہے. اوتاد جیسے کہ میخیں گاڑ دی گئی ہیں. یہ اب جو علم طبقات الارض ہے، جیولوجی، اس کا مضمون ہے کہ کیا واقعتاً بعض ایسے پہاڑوں کی شکلیں ہوتی ہیں کہ جو معلوم ہوتا ہے کہ کسی جگہ پر گاڑ دی گئی ہو. یہ میرا جہاں تک یعنی اندازہ ہے کہ اس قسم کا بھی ایک مسئلہ موجود ہے جیولوجی میں. وہ خلق نہ آپ کو مزواجا، اور ہم نے تمہیں بنایا ہے جوڑوں کی شکل میں. ویسے تو یہ کہ قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر ہے، من کل شے ان خلق نہ زوجین لعلکم تذکرون، ہم نے تو ہر شے کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا ہے. اب یہ جوڑے کی بات بھی میں عرض کر رہا ہوں، ذرا کبھی غور کیجئے گا کہ کس قدر کامل موافقت ہوتی ہے جوڑوں کے مابین، نفسیاتی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، احساسات کے اعتبار سے. ایک میں فعل کا اور اقدام کا جذبہ ہے، ایک میں انفعالیت ہے. یہ جو چیزیں ہیں کہ جو بالکل موافقت پیدا کرنے والی ہے، کامل موافقت. یہ زوجیت جیسے کہ میں نے آج شروع میں بھی عرض کیا، نسبت زوجیت کیا ہے کہ ان کے اندر مشابہت بھی بہت ہے. جوڑے جو ہے ظاہر بات ہے کہ وہ نو تو ایک ہی ہوگی، جنسیں دو ہوگی، سپیشیز تو ایک ہی ہوگی، بکرا ہے اور بکری ہے، ان میں کتنا فرق نظر آ جائے گا. لیکن یہ ہے کہ ہم ان کا پورا نظام، ان کی نفسیات، صرف جسمانی نظام نہیں جو نظر آ رہا ہے، ان کی نفسیات، اس کے اندر بھی اس قدر فرق رکھا گیا ہے کہ ان میں کامل مطابقت. اب اس میں ایک اشارہ ہے قرآن مجید کا. بعض اوقات چیزیں دلیل کے درجے کی نہیں ہوتی بلکہ وہ اشارے ہوتے ہیں. من کل شے خلقنا زوجین، ہر چیز کو ہم نے جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا. اس دنیا کا بھی ایک جوڑا ہے اور وہ آخرت ہے. جیسے زوجین کے بغیر کوئی مقصد جو ہے معین مقصد پورا نہیں ہو رہا، ایسے ہی آخرت پر ایمان لائے بغیر یہ دنیا بے معنی نظر آئے گی، اس کے اندر معنی پیدا نہیں ہوگی. کس لیے پیدا کیا؟ یہ کوئی کھیل ہے کھلنڈرے کا؟ یہ جیسے کہ رام کی لیلا کا تصور ہے، اکھڑے کھیل کھیل رہا ہے. جب تک کہ آخرت پر ایمان نہ ہو، دنیا کی زندگی کی بھی پوری تعبیر اور پوری توجیہ ممکن نہیں. بلکہ یہ کہ یہ بھی دونوں مل کر ہی در حقیقت ایک تکمیل کرتی ہے ایک مفہوم کی، اور ایک حکمت جو ہے وہ کمال کو پہنچتی ہے. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. سبت کہتے ہیں قطع کرنے کو، کسی شے کو کاٹ دینے کو. اسی معنی میں یوم السبت جو ہے، یہودیوں کے ہاں جو انہوں نے یوم السبت قرار دیا، وہ یہ ہے کہ 6 دن کی کلفت کو ختم کرنا اور ایک تسلسل جو کام کا تھا اس کو کاٹ دینا. 7واں دن یا تو پھر وہ آرام کا ہے، جیسے کہ انہوں نے تو تورات میں بھی یہ مضمون شامل کر دیا کہ اللہ نے 6 دن میں اس کائنات کو پیدا کیا، 7ویں دن آرام کیا. اس کی نفی کی ہے قرآن مجید نے سورہ قاف میں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ. ہم نے واقعتاً 6 ہی دنوں میں آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان کے مابین ہے اس کی تخلیق کی ہے، لیکن ہمیں کوئی تکان نہیں لاحق ہوئی. لیکن یہ کہ ان کے ہاں یہ تصور موجود ہے، تو یہ گویا کہ تکان کو منقطع کرنا یا ایک جو دنیاوی کاروبار کا سلسلہ تھا اسے منقطع کر کے یاد الہی، ذکر، عبادت اس کے لیے، تو وہ یوم السبت ہے. جاننا نومکم سباتا، یہ بھی ہمارا پورا جو سائیکل ہے 24 گھنٹے کا، دن رات کا، اس میں یہ دن کی مشقت، معاشی بھاگ دوڑ، اس کے لیے جد و جہد، یا اور جو بھی جو جد و جہد انسان کی ہے، سعی ہے، اس سے جو تکان لاحق ہو جاتی ہے اس کو کاٹ کر اس میں ایک سکون ہے. یہ خود اندھیرے کے اندر جو ہے روشنی جو ہے وہ آپ کو بیدار کرتی ہے، چوکنا کرتی ہے، اور ایک سکون ہے اس اندھیرے کے اندر، رات کی جیسے کہ چادر جو ہے اڑا دی گئی. اسی لیے آگے آپ جا رہا ہے، وجعلنا نومکم سباتا، تمہاری کلفتیں، تمہاری مشقتیں، تمہاری تھکان، دن بھر کی کوفت، ان سب کو کاٹنے کے لیے اور ان سب سے تمہیں گویا کہ ریلیف عطا کرنے کے لیے ہم نے تمہاری نیند بنا دی. جعلنا نومکم سباتا، نیند کے بعد آدمی پھر فریش ہو جاتا ہے. وجعلنا اللیل لباسا، رات کو ہم نے بنایا ہے لباس کے معنی، جیسے آپ نے اپنے بدن کو ڈھانپ لیا ہے اس لباس میں، اسی طریقے سے گویا کہ پوری اس دنیا کے اوپر ایک چادر جو ہے وہ تن جاتی ہے، اور دن جو ہے یہ دنیا وہ ڈھانپی جاتی ہے اس رات میں. وجعلنا النہار معاشا، اور دن کو ہم نے بنایا ہے معاش کے لیے، بھاگ دوڑ کے لیے، زندگی کی ضروریات کو فراہم کرنے کے لیے تحصیل. وبنینا فوقکم سبعا شدادا، اور بنائے ہم نے تمہارے اوپر سات بہت مضبوط شدید. اب یہاں پر لفظ سما یا سماوات نہیں آیا، لیکن مراد یہی ہے، کیونکہ بارہا قرآن مجید میں سبع سماوات انطباقا یہ مضمون آیا ہے، لہذا یہاں پہ اگرچہ لفظ سما یا سماوات کا موجود نہیں ہے، لیکن یہ کہ مراد ہے ہم نے تم پر سات بہت مضبوط بنا دیے. اب یہ جیسا کہ بارہا میں عرض کر چکا ہوں، ہم ابھی یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ سما کی حقیقت کیا ہے اور سبع سماوات سے مراد کیا ہے. معلوم ہوتا ہے کوئی سات محکم طبقے ہیں اس پوری کائنات کے، ابھی ہمارا علم جو بہت محدود ہے، ابھی تو اپنی گلیکسی کو ہی ہم نے ایکسپلور نہیں کیا، اور کہا نہ معلوم کتنی گلیکسیز ہیں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، نہ معلوم اس کی وسعت اور پہنائی جو ہے کتنی ہے. بہرحال جیسے جیسے علم آگے بڑھے گا یہ حقیقتیں اور منکشف ہو جائیں گی. وجعلنا سراجا وهاجا، اور ہم نے رکھ دیا اس میں آسمانوں کے اندر سراجا وهاجا، وہ ایک چراغ ہے سراج، جس کے اندر روشنی بھی ہے، روشن اور تمازت بھی ہے. اب اس کا جو ہے جدید سائنس نے جو کچھ بتایا ہے، کتنا بڑا ہے یہ چراغ اور کتنی اس کی کتنی فارن ہائٹ اور سینٹی گریڈ کے اعتبار سے کتنے لاکھ ڈگری اس کا جو ہے وہ حرارت ہے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن یہ کہ آج سے ہزار سال پہلے ایک آدمی بھی دیکھتا تھا کہ بڑا روشن چراغ ہے، یہ روشن چراغ ہمیں روشنی بھی دے رہا ہے اور تمازت، اس میں حدت بھی ہے، اس میں گرمی بھی ہے. وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، اور ہم نے اتارا، معصرات اس لفظ کو پہچان لیجئے، عصر کے معنی ہے نچوڑ دینا، اعصر خمرا سورہ یوسف میں آیا ہے، وہ ایک جو قید میں جو قید خانے میں جو ساتھی تھے، وہ دو حضرت یوسف علیہ السلام کے، ان میں سے ایک نے کہا تھا میں نے دیکھا ہے خواب میں کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں، نچوڑ رہا ہوں، وہ انگور جو پڑے رہے اور سڑ گئے، اب ان کو جو ہے ان کو نچوڑ نچوڑ کر ان کا جو رس نکال رہا ہوں وہ شراب ہے، پاسل و خمرہ. تو موثرات نچوڑ دینے والیاں، اس سے مراد ہیں یہ بدلیاں، بارش جو برستی ہے اس کی ایک تصویر لفظی کھینچ لی گئی ہے، جیسے آپ کپڑے کو نچوڑتے ہیں تو اس میں سے قطرے جو ہیں زمین پر گرتے ہیں پانی کے، اسی طریقے سے یہ نچڑ رہی ہے اور ان کو کوئی نچوڑ رہا ہے، موثرات جو ہیں یہ نچوڑ رہی ہے اور پانی برس رہا ہے زمین پر. وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، پانی سجاج کہتے ہیں اس کو کہ جو بہ نکلے، یعنی ایک تو ہے کہ بوندا باندی ہوئی ہے پانی جو ہے جذب ہو گیا زمین میں، ایک یہ کہ وہ اس کو آپ کہیں گے، بلکہ آج لفظ میرے ذہن میں آیا تھا کہ ہم کہتے ہیں چھاجوں، چھاجوں بھی برس رہا ہے سجاج، یہ کچھ قریب قریب اس کا جو صوتی انداز ہے وہ اس کے قریب آتا ہے. پانی ہے بہنے والا پانی، وہ ہم نے اتارا ہے ان بدلیوں سے جو نچوڑ رہی ہیں. لنخرج به حبا ونباتا، تاکہ نکالے ہم اس کے ذریعے سے، پانی کے ذریعے سے، حبا دانے یعنی اناج، ونباتا اور یہ ساری جو سبزی ہے اور جو بھی کچھ اگ رہا ہے نباتات ہے، وجنات الفافا اور وہ باغات کے جو لپٹے ہوئے ہیں، جن کو ہم کہیں گے اردو محاورے میں گھنے، یعنی ایک دوسرے سے جو درخت ہیں وہ اس طرح آپس میں لپٹے ہوئے اور ایک دوسرے سے شاخیں پیوست ہیں، تو یہ الفافہ جیسے آپ کسی چیز کو لپیٹ دیتے ہیں، ایسے ہی یہ جنات جو ہیں ان کے اندر درخت ایسے محسوس ہوتا ہے ان باغات میں کہ لپٹ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. بجنات ان الفافا ان یوم الفصل کا نمیقات. اب یہاں نوٹ کیجئے, اصل میں یہ انداز بالکل وہی ہے کہ گویا کہ یہ گیارہ قسمیں کھائی گئی. اس لیے میں نے آج آپ کو بتایا کہ ان فینومینا آف نیچر کا یہ صرف اسلوب کا فرق ہے. آپ کہہ سکتے ہیں یہ تمام چیزیں گواہی دے رہی ہیں, یہ تمام چیزیں شاہد ہیں. اس کو آپ چاہے وہ قسم کا اسلوب کہیں اور چاہے یہ ہے کہ اس کو صرف آیات قرار دیں, لیکن یہ کہ جس انداز میں آیا ہے مقسم علیہ بن گیا ہے یہ ان یوم الفصل کا نمیقاتا. ان میں سے ہر شے گویا کے اشارہ کر رہی ہے, ہر چیز گویا کے زبان حال سے گواہی دے رہی ہے, ہر چیز ثبوت ہے اپنی جگہ پر کہ کوئی منیم حقیقی ہے جس نے یہ سارا اہتمام کیا ہے. پھر یہ کہ وہ ہر شے پر قادر ہے, اس کی قدرت کا کوئی ٹھکانہ نہیں, اومنی پوٹنٹ علی کل شے قدیر ہے. پھر یہ کہ اس کی حکمت, اس نے کیسے کیسے ہماری باطنی اور ظاہری ضروریات کو فراہم کیا ہے, ہم خود نہیں سمجھ سکتے کہ ہمیں کس شے کی ضرورت ہے. بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ اوہو یہ تو ہری مرچ کے اندر بھی وٹامن سی کے جو ہیں بہت بڑے خزانے اللہ نے رکھ دیے تھے, یہ تو آج ہمیں معلوم ہو رہا ہے. لیکن یہ کہ ہمیشہ سے وہ چٹنی پیس پیس کر کھانے والے وہ ہری مرچ کی, انہیں پتا نہیں تھا کہ اس میں وٹامن سی ہے. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کس کس کے لیے, اب ایک تو وہ ہے کہ عمراء ہیں, اب وہ تو پھل کھائیں اور بڑے مہنگے قسم کے کنوں اور مالٹے اور یہ اور وہ, تو ان سے وہاں وٹامن سی ملے گا. لیکن جتنا وٹامن سی اس نے ہری مرچ میں رکھ دیا, اسی طریقے سے عمراء کے لیے وٹامن اے, اس کے لیے جناب آپ بڑے روغنیات اور بڑی قیمتی چیزیں کھائیں, لیکن یہ کہ اس کا کہیں زیادہ خزانہ جو ہے وہ گاجر میں رکھ دیا گیا تاکہ غریب آدمی کی ضرورتیں بھی پوری ہو رہی. یہ تو ہم تو ایک ایک کر کے ڈسکور کر رہے ہیں کس نے یہ سارا سامان کیا ہے, اہتمام کیا ہے. ہم نے تو ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی پیدا نہیں کیا ہے, صرف یہ کہ ہمارا علم بڑھ رہا ہے کہ ادراک اور شعور جو ہے اس کے اندر کچھ رفتہ رفتہ اضافہ ہو رہا ہے. یہ تمام چیزیں گواہ ہیں اس پر ان یوم الفصل کا نبی قاتا, کہ یقیناً فیصلے کا دن معین ہے, اس کا وقت طے ہے. یہ وہی لفظ آ گیا یہاں پر شکل بدل کر, وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. تو فرق صرف اسلوب کا ہے, مفہوم ایک مضمون ایک. ایک پھول کا مضمون ہو تو سو رنگ سے باندھو, یہ قرآن مجید کا انداز ہے. ایک ہی بنیادی مضمون اور مختلف پیرایوں میں مختلف اسالیب میں بیان ہو رہا ہے. ان یوم الفصل, فصل اصل میں تو کہتے ہیں جدا جدا کر دینا, دودھ کا دودھ پانی کا پانی. یہاں گڑبڑ ہیں, نیکوکار بھی ہیں بدکار بھی ہیں, ظالم بھی ہیں مظلوم بھی ہیں, ہر طرح کے لوگ ہیں, مسلمان بھی ہیں انہیں میں منافق بھی ہیں, صادق القول بھی ہیں جھوٹے بھی ہیں, بہروپیے بھی ہیں اور وہ بھی ہیں کہ جن کے اندر واقعتاً حقیقتاً اللہ کا تقویٰ ہے. یہ سارے گڑبڑ ہیں, لیکن ایک دن آئے گا کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا ہو جائے گا. یہ یوم الفصل ہے, فیصلے کا دن, ہر چیز علیحدہ ہو جائے گی. ان یوم الفصل کا نمیقاتا. اب جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ سورہ مرسلات سے تقابل کرتے جائیے, وما ادراک ما یوم الفصل ویل یومئذ للمکذبین. اس یوم الفصل کی جو وہاں پر صفات بیان ہوئی تھی تقریباً وہی یہاں آ رہی ہے, یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا. یہ سورہ مرسلات میں مضمون نہیں ہے, لیکن آپ نے بارہا دیکھا قرآن مجید میں, جیسے مثلا سورہ قمر میں فرمایا, یخرجون من الاجداث کأنہم جراد منتشر. قبروں سے ایسے نکلے گی یہ نوع انسانی کہ انسانوں کی بھیڑیں ایسے نکلیں گی, اور فوج در فوج, کہ جیسے ٹڈی دل ہوتا ہے جس طریقے سے کہ وہ پھیلا ہوا ہوتا ہے, اس طریقے سے کأنہم جراد منتشر, پھیلا ہوا ٹڈی دل اس طریقے سے. یوم ینفخ فی الصور, جس دن کے پھونکا جائے گا سور میں, فتأتون افواجا, تم آ جاؤ گے افواجا, فوج در فوج. اب اس فوج در فوج میں ایک طرف تو اشارہ ہے تعداد, ساری نوع انسان نکلے گی اسی زمین میں, اسی زمین میں وہ بیج موجود ہیں جیسا کہ سورہ مرسلات میں آیا تھا, الم نجعل الارض کفاتا احیام وامواتا. یہ زندوں کے لیے جو یہاں اس کی پیٹھ پر آباد ہیں, اس وقت چل پھر رہے, اس کے لیے زندگی کا سامان اس زمین نے فراہم کیا ہے. یہ تو گویا کہ ایک مادر مہربان کی طرح اس کی گود ہے ان کے لیے. اور مردوں کے لیے یہ ان کو سمیٹ کر اپنے اندر، جیسے کہ بہت سے بیج جو ہیں زمینی کے اندر پڑے رہتے ہیں، جب بارش ہوئی اور وہ اگائے تو بیج تو بارش کے ساتھ نہیں آیا، وہ تو زمین میں تھا، بارش نے تو آ کر صرف وہ ایک سائیکل شروع کیا آسموسس کا کہ اس کے اندر سے پھر اب وہ بیج کے اندر جو کچھ تھا وہ ظاہر ہو گیا. تو انسان بھی سب کے سب یہی تو ہے، چاہے وہ سمندر میں ڈوب کر مرے ہو، سمندر کے نیچے بھی تو زمین ہی ہے، وہی اس کے اندر کہیں نہ کہیں جو ہے ہمارے سب کے بیج گویا کہ اسی زمین میں پریزروڈ ہوں گے، جیسے کہ بارش برستی ہے اور اسی زمین میں سے جو روئی یہ نکل آتی ہے. ایسے ہی الم نجعل الارض کفاتا احیاء وامواتا، زندوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی دونوں کو سمیٹے ہوئے ہیں یہ. اسی طریقے سے یہاں فرمایا جو وہ امواتا ہیں، یوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا، آ جاؤ گے فوج در فوج، جو کانہم جراد منتشر. اور ایک اس کا مفہوم یہ بھی لیا گیا ہے، مختلف روایات میں اس کی تفاصیل آئی ہیں کہ مختلف نو لوگ جو ہیں وہ فوجوں کی شکل میں، مثلاً یہ کہ صدیقین کا ایک گروہ چلا آ رہا ہے، اسی طریقے سے شہداء کی ایک جماعت چلی آ رہی ہے، اسی طرح جو کافر ہیں ان کے بھی درجہ بندیاں ہیں، سب برابر تو نہیں، نہ ہر زن زنس تو نہ ہر مرد مرد، خدا پن جنگوس یکساں نہ کر، ان میں بھی پھر مختلف گناہ جو ہے ان کا، ان کے حساب سے ان کی ٹولیاں بنی ہوں گی، فوجیں بنی ہوں گی. اسی طریقے سے یہ مختلف جو ہے گروہ فوجوں کی شکل میں آ رہے ہیں، واللہ عالم دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں. وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور آسمان کو کھول دیا جائے گا، فکانت اب وہ دروازے ہی دروازے بن جائے گا. یہ بات سورہ مرسلات میں آئی تھی، واذا السماء فرجت، اس میں دراڑیں پڑ جائیں گی، اس میں رخنے پیدا ہو جائیں گے. یہاں پر اس کے لیے صرف یہ کہ تصویر لفظی اس کے لیے مختلف دو اصول اختیار کر لیے. وسیرت الجبال فکانت سرابا، بعض مقامات پر قرآن مجید میں جیسے کہ ہم دیکھیں گے سورت الفجر میں آگے آئے گا کہ یہ جو آسمان کے دروازے بن جانے ہیں یا اس کے اندر اس کو شک ہو جانا ہے تو پھر ملائکہ کا نزول ہوگا. وجا ربک والملک صفاً صفاً، سورہ حاقہ میں بھی اس کا نقشہ آ چکا ہے اور خاص طور پر سورہ فجر میں آ جائے گا. معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو بھی عدالت اخروی ہے وہ اسی زمین پر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو منعقد فرمائے گا، تاکہ وہ جو فارسی میں کہا جاتا ہے قصہ زمین برسر زمین، یہاں اس زمین پر جو کرتوت تم نے کیے یا اس زمین پر جو نیکیاں تم نے کمائی ہیں اس کے فیصلے یہی ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ آئے گا، اب اللہ کا آنا اس کو ہم نہیں جانتے کس طرح کس شکل میں آئے گا، اللہ کا نزول ہم اس کی کیفیت نہیں جانتے. حدیث میں آیا ہے کہ رات کے پچھلے پہر اللہ تعالیٰ سماج دنیا تک نزول فرماتا ہے، تو نزول تو ہمیں ماننا ہوگا، لیکن یہ کہ کیسے نزول ہے اس کا وہ ہم نہیں جانتے. اسی طرح وجا ربک والملک صفاً صفاً، اور آ جائے گا تمہارا پروردگار بھی اور فرشتے صفے باندھے ہوئے. تو یہ تو حقیقت ہے، لیکن یہ کہ اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں. وفتحت السماء فکانت ابوابا وسیرت الجبال فکانت سرابا، چلائے جائیں گے پہاڑ، یعنی یہ پہاڑ جو تمہیں جیسے ایک جگہ پہ آیا ہے کہ تحسبہم، تم تو انہیں سمجھتے ہو کہ یہ بڑے ٹھوس ہیں، وہی تمر و مر صحاب، تم انہیں جامد سمجھتے ہو، یہ تو ایسے چلیں گے جیسے کہ بادل چلتے ہیں. اب بادلوں کا چلنا جو ہے، نوٹ کیجئے کہ ہمارا اس وقت کا جو تجربہ ہے، جن لوگوں نے کہ ہوائی سفر کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ بادل کیا شے ہے، اس کے اندر سے پیئرس کرتے ہوئے جہاز جب نیچے اترتا ہے یا اوپر جاتا ہے تو بالکل جیسے کہ روئی کے گالے ہیں، بلکہ روئی کے گالے کے اندر بھی کوئی رکاوٹ ہو جاتی ہے کسی چیز کے گزرنے میں، وہاں تو رکاوٹ ہی کوئی نہیں ہے، نظر آ رہی ہے شے. تو ایسے ہی تمر و مرہ صحاب، یہ اتنے لطیف ہو جائیں گے یہ پہاڑ جو بڑے جامد نظر آ رہا ہے، کوہ ہمالیہ اور فلاں کو، کہ یہ تو ایسے چلیں گے جیسے کہ بادل چلتے ہیں. اور اس کا آخری نتیجہ کیا نکلے گا، سب ریت بن جائیں گے، اور ریت بن کر گویا کہ چٹیل میدان، ریتلا میدان بن جائے گا، اور اسی میں سراب کی کیفیت پھر پیدا ہو جاتی ہے کہ دوسرے سے دیکھنے والے کو دور سے نظر آتا ہے کہ پانی ہے، حالانکہ پانی نہیں ہوتا. یہ پہاڑ سراب کے مانند بنا دیے جائیں گے. ان جہنم کانت مرصادا، یقیناً جہنم گھات میں ہے، مرصاد جیسے کہ شکاری بیٹھتا ہے کہیں گھات لگا کر، جیسے کہ شیر کہیں گھات لگا کر بیٹھتا ہے اپنے شکار کے لیے، یا انسان بیٹھتا ہے شیر کے شکار کے لیے، وہ گھات ہے. جہنم گھات میں ہے، اسے اپنی غذا درکار ہے، اسے پیٹ بھرنا ہے، وہ بھوکی ہے. سورہ قاف میں یہ مضمون آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا، حلم تلاتے، تو بھر گئی کہ نہیں؟ فتقول هل من مزید، اور وہ کہے گی نہیں اور مجھے اور چاہیے، کچھ اور بھی ہے کہ نہیں؟ تو وہ تو گویا کہ منتظر ہے، گھات میں بیٹھی ہوئی ہے، جیسے کہ کوئی جو درندہ ہو وہ گھات لگائے بیٹھا ہو. ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابسین فیہا احقابا. تاغین کے لیے وہی ٹھکانہ ہے، مآب لوٹ جانے کی جگہ. یہ لفظ اس صورت میں دوسری مرتبہ بھی آئے گا. فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا. آبا یعوب اوبن، لوٹنا رجوع کرنا. تابا یتوب توبن یتوبتن، یہ بھی لوٹنا ہے. آبا یعوب اوبن جو ہے یہ گویا کہ حصی معنی میں آنا، واپس آنا. اسی لیے جب کہیں سفر سے واپس آئیں تو جو دعا مسنون ہے، آئبونا تائبونا لربنا حامدون، ہم آئے لوٹ آئے اپنے سفر سے اور رجوع کرتے ہوئے اپنے رب کی طرف، اور توبہ کرتے ہوئے بھی، اور پھر یہ کہ اپنے رب کی طرف لوٹ جانے والے بھی ہیں. ہر چیز سے ذہن کو منتقل کرنا چاہیے آخرت کی طرف. صبح آنکھ کھلے تو بھی وہی الحمدللہ الذی احیانی بعد ما ماتنی وإلیہ النشور. کل حمد کل شکر اس اللہ کے لیے جس نے مجھے زندہ کیا اس کے بعد کہ مجھ پر موت طاری ہو گئی تھی، اور اسی طرح ایک دن اس کی طرف اٹھ جانا ہے. تو جو بھی زندگی کے مختلف ہمارے معمولات میں بھی ہیں، ان میں بھی یہ ادعیہ معصورہ جو ہے، اگر آپ ان کو آباد کر لیں اپنے ان لمحات کو ان ادعیہ معصورہ سے، تو استحضار آخرت جو ہے اس کا فائدہ حاصل ہوتا ہے. آئبون تائبون لربنا حامدون، اپنے رب کے لیے حمد کرتے ہوئے لوٹتے ہوئے اب آ گئے. تو یہاں بھی فرمایا للطاغین مآبا. یہ نوٹ کیجئے، لفظ تاغین یہاں آیا ہے، اور یہ عام لفظ ہے. یہاں لفظ کفار نہیں آیا، لفظ مکذبین نہیں آیا. تاغین تغا، جو اگلی صورت میں بھی آ جائے گا تغا، تو یہ ہے تغا سرکش، سرکشی. اردو میں جو ہم بولتے ہیں طغیانی، دریا اپنی حد میں ہے چل رہا ہے ٹھیک ہے، اپنی حد سے باہر نکلا طغیانی میں. دریا کو اپنی موج کی طغیانیوں سے کام، کشتی کسی کی پار ہو یا درمیان رہے. تو تغا کے اصل مفہوم ہے اپنی حد سے تجاوز. اب یہ تجاوز تھوڑا بھی ہو سکتا ہے، صغائر بھی، گناہ جو ہے صغیرہ وہ بھی تجاوز ہے اپنی حد سے، کبائر یہ بھی تجاوز ہے. پھر یہ کہ اس سے اوپر ہے کہ کفر ہے، انکار ہے، اس سے اوپر تکذیب ہے، جھٹلانا ہے نبیوں کو اور اللہ کی کتابوں کو جھوٹا قرار دینا. یہ گویا کہ یوں سمجھیے کہ طغیانی کی سب سے آخری صورت ہوگی. میں کیوں یہ ساری تفصیل بیان کر رہا ہوں، ابھی بعد میں واضح ہو جائے گا. فرمایا للطاغین مآبا لابسین فیہا احقابا. لبسا یلبسو رہنا، لابسین رہنے والے، رہنے والے ہوں گے اس میں احقابا، بڑی طویل مدتوں تک. یہ لفظ بڑا اہم ہے، اور اس پر پھر بڑے مورچے لگے ہیں اصل میں، اس لیے کہ قرآن مجید میں جنت اور دوزخ کے لیے عام طور پر لفظ خلود آتا ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا ذہن چھوٹا سا ہے، انفینیٹی کا کوئی تصور ہم قائم نہیں کر سکتے. فائنائٹ ذہن انفائنائٹ کا تصور کیسے کرے؟ اللہ تعالیٰ بھی وجود مطلق ہے، ہمارے ذہن میں نہیں آ سکتا. جو ذہن میں آ گیا پھر وہ خدا کیوں کر ہوا؟ جو مطلق ہے وہ ایک محدود ذہن میں نہیں آ سکتا. اسی طرح فائنائٹ جو ہے ذہن اور اس کا جو بھی پیمانے ہیں سوچنے کے، اس میں انفائنائٹ وقت جو ہے اس کا بھی تصور نہیں آ سکتا. تو ہمیشہ 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 ہمیشہ، لیکن یہ کہ کسی جگہ پر اضافہ کیا جاتا ہے، ابدا خالدین فیہا ابدا، رہیں گے اس میں ہمیشہ 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 ہمیشہ. یہ بھی اسی کے لیے کہ در حقیقت ذہن انسانی کو اس کی طوالت، اس کا اور زیادہ جو ہے تاثر اس کے ذہن پر، اس کے دل پر قائم ہو جائے، احساسات میں ایک جو ہے جھنجھناہٹ پیدا ہو جائے، ایک چونکنے کی ایک کیفیت جو ہے پیدا ہو جائے. اب اس میں جہاں ایسا اسلوب آ گیا ہے جس میں محدودیت ہے، احقاب کے معنی لیے گئے ہیں. ایک تو یہ کہ اس کے معنی ہے جس کو کہ امام راغب اصفہانی نے لکھا، اے دہر یعنی زمانہ، اور پھر کہا ہے کہ ان الحکمت مدت من الزمان مبہمت، ایک زمانے کی ایک مدت ہے جو مبہم ہے، نہیں کہا جا سکتا کتنی طویل. لیکن مدت جو ہے جب لفظ آ جائے گا اس کی کوئی نہ کوئی حد ذہن میں آ جائے گی، کبھی تو ختم ہوگا. احقاب، عام قول یہ ہے، فرا نے کہا ہے کہ اس میں حقب میں جو اصل مفہوم ہے، عقب کے معنی ہوتا ہے پیچھے، اور حقب اب عین اور ہا کی ذرا سے فرق سے یہ فقہ اللغہ کہلاتا ہے کہ عربی زبان میں جو مادے قریب ہیں ایک دوسرے کے ان کے مفہوم میں بھی کچھ قرب ہوتا ہے، عقب پیچھے، اور اسی طریقے سے حقب اس کے اندر بھی مفہوم موجود ہے، پے بہ پے متتابع، ایک زمانہ ختم ہوا دوسرا شروع ہوا، ایک مدت ختم ہوئی دوسری شروع ہو گئی، ایک ٹرم جو ہے امپریزنمنٹ کی ختم ہوئی 14 برس کی اگلی شروع ہو گئی، یہ گویا کہ احقاب زمانہ پے بہ پے مدت ایک مدت کے بعد. لیکن یہ کہ امام راضی نے کہا ہے کہ اے دہوراً متتابعاً یتمع بعضھا بعضاً، یہ زمانے ہیں ایک دوسرے کے بعد آتے چلے جائیں گے. البتہ دو ہمارے ہاں اقوال موجود ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اور حضرت عبداللہ ابن عمر سے، تو وہ مرفوعاً ہیں، اگرچہ یہ وہ یعنی سند کے اعتبار سے زیادہ مضبوط نہیں ہے، یہ تفسیری روایات ہیں. اور وہ یہ ہے کہ حقب کا جو لفظ آتا ہے عربی زبان میں وہ 80 سال کے لیے آتا ہے. اب اس 80 سال کے حوالے سے ذہن منتقل ہوا بھی گویا کہ چلیے کئی 80 سال ہو جائیں گے تو کوئی اتنی بڑی لمبی مدت تو نہیں، وہ جو کانپ اٹھنے کا انداز ہے وہ ختم ہوتا ہے اس سے کسی نہ کسی درجے میں. پھر اس کو بیان کیا گیا کہ 80 سال تو ہے ٹھیک ہے، لیکن تمہیں معلوم ہے یہ ایک دن اللہ کا جو ہے وہ 1000 سال کے برابر ہے، تو اب 80 سالوں کے دن نکالو اور پھر اس کے حساب سے مدت اپنے ذہن میں جماؤ. نتیجہ سمجھ لیجئے کہ اصل میں تو قرآن مجید کا جو انذار ہے اس کا مقصود کیا ہے، ایک خوف، ایک جھرجھری سی طبیعت کے اندر موجود رہے، سزا بڑی لمبی ہے، جنت ہے یا دوزخ ہے، اللہ کی نعمتیں ہیں تو وہ بھی طویل، اور اللہ تعالیٰ کی سزا ہے تو وہ بھی نہ کبھی ختم ہونے والی اتنی مدت. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، ایک تو یہ مقام ہے کہ جس پہ کچھ نہ کچھ اشکال پیدا ہو جاتا ہے احقاب، ایک مقام ہے سورہ ہود میں خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، یہ اس سے بھی زیادہ اہم مقام ہے اس اعتبار سے، رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش جب تک کہ رہے گا آسمان اور زمینوں کا یہ سلسلہ باقی رہے گا، جب تک کہ رہیں گے آسمان اور زمین، اس میں بھی اللہ لے آئے الا ما شاء ربک، سوائے اس کے جو تیرا رب چاہے. اس میں بھی ایک گمان پیدا ہوا کہ کہیں کوئی حد ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اس کی تعبیر تو ہے بڑے طویل زمانے کے لیے، بڑے طویل زمانے کے لیے بہت طویل زمانہ، لیکن کہیں نہ کہیں تو حد ہوگی، آسمانوں اور زمین کی یہ بساط جو ہے اللہ کی یہ تخلیق کبھی تو یہ لپٹے گی، کبھی تو یہ سلسلہ ختم ہوگا. یہ ہے وہ مسئلہ جس کی وجہ سے اس پر بہت بحث و مباحثہ ہے. یہ جان لیجئے کہ اہل سنت کا اجماعی عقیدہ یہ ہے کہ جنت اور دوزخ دونوں ابدی ہیں، ہمیشہ ہمیش ہمیشہ ہمیش، اس میں کوئی استثنا نہیں. لیکن یہ کہ ایک رائے جو ہے موجود ہے، میں نے اس کو پہلے بھی تذکرہ کیا ہے، آج پھر ذکر کر رہا ہوں، ایک رائے ہے جو عقلاً بڑی قوی ہے، اور اس اعتبار سے کہ امت کے دو عظیم افراد جو باقی ہر پہلو سے ایک دوسرے کی ضد ہیں، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور شیخ اکبر ابن عربی، ایک دوسرے کی ضد، ایک تصوف کا قائل فلسفی اور وحدت الوجود کا علم بردار، امام ابن تیمیہ انہیں زندیق بھی قرار دیتے ہیں، ملحد قرار دیتے ہیں، یعنی یوں سمجھیے علمی اور دینی کوئی گالی نہیں ہے کہ جو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ابن عربی کو نہ دے دی. ایک دوسرے کی ضد ہر اعتبار سے، لیکن اس مسئلے میں دونوں کا اتفاق ہے کہ جنت ابدی ہے لیکن دوزخ ابدی نہیں ہے، ایک وقت آئے گا کہ ختم ہو جائے گا. عقلاً میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن مجید سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بدی کی سزا تو دے گا پورا پورا ناپ تول کر، نیکی کی جزا جتنی چاہے گا دے گا اور بڑھائے گا، 10 گنا بڑھائے گا، 70 گنا بڑھائے گا اور بڑھائے گا، جتنا چاہے بڑھائے، وہ تو اس کا فضل ہے، فضل کے اندر تو کوئی حساب کتاب کی بات ہی نہیں. تو ظاہر بات ہے کہ کتنا بھی آپ حساب جوڑ لیں اس دنیا میں، اس زندگی میں، جتنا بھی کسی انسان نے گناہ کر لیا ہو، بہرحال محدود وقت، اس کے جتنے اثرات بھی باہر چلے گئے ہو، وہ بھی ایک دن تو آئے گا نا، قیامت تک سے تو آگے تو نہیں جا سکتے، جب تک نوع انسانی ہے تبھی تک اس کے اثرات جائیں گے، دیٹ از آلسو لمیٹڈ. تو لمیٹڈ کا بدلہ جو ہے سزا کی صورت میں وہ تو لمٹ ہونا چاہیے، جہاں تک نیکی کا بدلہ ہے جزا کی شکل میں وہ لمٹ لیس ہو، وہ بات اپنی جگہ پر ہے، اس لیے کہ وہ تو حساب ہی جدا ہے، جبکہ سزا دی جاتی ہے بالکل ناپ تول کر برابر، اور جبکہ جزا جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ جتنا چاہے اس میں اضافہ فرما دے، جو بھی چاہے اس کو اپنے فضل سے بڑھا دے. تو عقلاً ایک تو اس اعتبار سے، بعض یہ ہے کہ قرآن مجید میں کچھ تقابل جب کیا جائے، ویسے تو جہنم کے ساتھ بھی آیا ہے خلود کے بعد ابدا کا لفظ، اور جنت کے لیے بھی آیا ہے، لیکن جنت کے لیے 9 مرتبہ خلود کے ساتھ ابدا ہے اور جہنم کے لیے صرف 3 مرتبہ خلود کے ساتھ ابدا ہے. آخر کو فرق و تفاوت تو ہوگا. اور اس سے بھی اہم تر بات یہ ہے کہ 2 مقامات قرآن مجید کے ایسے ہیں کہ جہاں فوری تقابل جب آتا ہے تو جنت کے ساتھ ابدا کا اضافہ ہے، جہنم کے ساتھ نہیں. سورہ تغابن میں بھی ایسا ہی ہے، اہل جنت کے لیے خالدین فیہا ابدا، لیکن اہل جہنم کے لیے خالدین فیہا، اس پر ابدا کا اضافہ نہیں. یہی ہے سورہ متففین میں، جب اہل جہنم کا ذکر آیا ہے اس کے لیے خالدین فیہا، اولئک ہم شر البریہ، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ، جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ. تو مختلف اور کچھ احادیث بھی ایسی ملتی ہیں کہ جن سے اشارہ ہوتا ہے کہ ایک وقت آئے گا. اور یہ مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت النبی، آپ کو معلوم ہے کہ اصل تو ان کے استاد کی تصنیف تھی مولانا شبلی کی، لیکن ان کی جو ہے پہلی 2 جلدیں، باقی 4 جلدیں سید سلیمان صاحب کی ہیں. انہوں نے اصل میں انسائیکلوپیڈیا بنا دیا ہے اس کو مختلف موضوعات پر. اس میں جو بحث آئی ہے اس میں ان کی رائے بھی انہیں کے ساتھ ہے، ابن عربی کے ساتھ اور ابن تیمیہ کے ساتھ رحمہم اللہ، کہ یہ جہنم جو ہے ایک وقت آئے گا کہ ختم ہو جائے گا. البتہ اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے، اور میں نے سنا ہے کہ جب سید سلیمان ندوی صاحب نے بیعت کی تھی مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر، تو انہوں نے جن چیزوں سے رجوع کروایا تھا ان کی بیعت قبول کرنے سے پہلے، ان میں یہ مسئلہ بھی شامل تھا کہ اپنی اس رائے سے رجوع کرو تو میں تمہاری بیعت قبول کروں گا. اس لیے کہ اہل سنت کا اجماعی عقیدہ یہی ہے، اور اس کی حکمت سمجھ میں آتی ہے. عام آدمی کے ذہن پر جب تک کہ یہ خلود اور ابدیت اور ہمیشگی اور ہمیشگی کا کانسیپٹ نہ ہو، وہ گرفت جو اعصاب پر ہونی چاہیے وہ ڈھیلی پڑ جائے گی، اس کے اندر جو بے راہ روی کا امکان پیدا ہو جائے گا. لہذا یہ ان باتوں میں سے شمار کرنے کے قابل ہے جس میں ایک کوئی ذاتی رائے یا رجحان کسی انسان کا ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ وہ پھر بھی قائل رہے اور اعلان کرے کہ جو بھی اجماعی عقیدہ ہے میں اسے تسلیم کرتا ہوں. چاہے ذاتی رائے کسی کی ہے، ظاہر بات ہے کہ وہ ذہن جو ہے انسان اس کو مجبور نہیں کر سکتا، اس کے اندر ایک آزادی ہے، وسوسہ بھی ہے، اسے وسوسہ ہی سمجھ لیجیے جس پر گرفت بھی نہیں ہے اللہ کے ہاں. تو اس اعتبار سے ابن تیمیہ اور ابن عربی دونوں کی جو رائے ہے اس کے بارے میں نے رائے ظاہر کی ہے کہ وہ معقول ہے عقل کے اعتبار سے، جو بھی ہمارے عقلی پیمانے ہیں. البتہ اہل سنت کا اجماعی عقیدہ یہ ہے کہ یہ دونوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اس میں جو تعویلیں کی ہیں اس مقام پر مفسرین نے، واقعہ یہ کہ وہ تعویلیں خاصی کمزور ہیں. البتہ ایک تعویل بہت ہی مجھے قریب نظر آئی، اور وہ تعویل ہے مولانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی تفسیر مظہری ہے. انہوں نے جو تعویلیں دوسروں نے کی ہیں ان کی نفی کر کے پھر اپنی تعویل ظاہر کی ہے کہ یہاں جو ایک تحدید ہے احقابہ، اگر اس کو محدود مانتے ہیں تو اس سے مراد یہ کہ کم تر درجے کے تعظیم کا یہاں ذکر ہو رہا ہے. وہ مکذبین اور کفار ان کے لیے خلود ہی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہی ہے، جو اجماعی عقیدہ ہے وہی ثابت ہوگا. لیکن یہاں پر مکذبین ہی تو لازمن مراد نہیں ہے، یہاں پہ تعظیم کا لفظ ہے. اسی لیے میں نے لفظ تعظیم پر اتنی وضاحت کے ساتھ کہا تھا کہ طغیانی جو ہے اس کے تو درجے ہیں، جیسے ہی اپنے حد سے دریا نکل آیا طغیانی. لیکن طغیانی کیا، ہائی فلڈ، میڈیم فلڈ، لو فلڈ. اب یہ فلڈ کے بھی تو 3 الفاظ تو ہمارے ہاں عام طور پر مستعمل ہوتے ہیں خبروں میں. اسی طریقے سے جو فسق اور فجور ہے وہ بھی ایک طغیانی ہے، چاہے گناہ صغیرہ ہے وہ بھی اپنی حد سے تجاوز ہے، اللہ کے حکم کے خلاف ہے، منشا اور مرضی کے خلاف ہے، کبیرہ اس سے اوپر کی طغیانی ہے. پھر کفر ہے اور شرک ہے اور پھر تکذیب ہے. اس اعتبار سے وہ ہمیشہ ہمیشہ کا معاملہ جو ہے وہ ان مکذبین کے لیے، جھٹلانے والوں کے لیے، کفار کے لیے، صاف صاف انکار کرنے والوں کے لیے تو وہی ہے، البتہ اس سے جو کم تر درجے کے ہیں ان کو یہاں مراد لیا جانا چاہیے۔ تو اس سے گویا کہ یہ لفظ جو ہے وہ اپنی جگہ پر قائم بھی رہا اور اہل سنت کا جو اجماعی عقیدہ ہے وہ بھی برقرار رہا۔ تو فرمایا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِلطَّاغِينَ مَآبًا لَّابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا، نہیں چکھیں گے اس میں نہ کوئی ٹھنڈک اور نہ ہی کوئی پینے کی شے، إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا، سوائے اس کے کہ کھولتا ہوا پانی ہوگا اور زخموں کا دھوبن، پیپ، اور یہ مختلف چیزیں، مختلف اس کی تعبیرات کی گئی ہیں جن سے کہ طبیعت میں ایک ارتعاش پیدا ہوتا ہے، یہ ملے گا، نہ ٹھنڈک ہوگی، جیسے سورہ مرسلات میں بھی آیا ہے لا ظلیل ولا یغنی، وہ الفاظ جو آئے تھے انطلقوا الى ظل انطلقوا الى ما کنتم به تکذبون، انطلقوا الى ظل ذی ثلاث شعب لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، اس میں کوئی ٹھنڈک نہیں ہے، چھاؤں نہیں ہے، بظاہر وہ سایہ نظر آ رہا ہے، وہ بھی گرم جو ہے دھوئے کا سایہ ہے، وہاں پر بھی تمہیں کوئی ٹھنڈک نصیب نہیں ہوگی۔ تو یہاں بھی فرمایا کوئی ٹھنڈک انہیں میسر نہیں آئے گی، لا یذوقون فیہا بردم ولا شرابا الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا، بدلہ ہوگا موافق، وفاق موافق، اسی سے باب مفعلہ کے اندر اسم بنے گا، اسم فاعل، جو ان کے اعمال کے بالکل مناسب ہے، متناسب ہے، موافق ہے، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہے، بلکہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے اپنے کرتوتوں کی صحیح صحیح پوری پوری ٹھیک ٹھیک سزا دے گا، بدلہ انہیں ملے گا جو پورا موافق ہوگا ان کے حالات کے اور ان کے اعمال کے۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں امید ہی نہیں تھی کہ کوئی محاسبہ ہونے والا ہے، کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہے جو فیس کرنی ہوگی، کوئی حساب کتاب ہوگا جو دینا ہوگا، کوئی جواب دہی ہے جو کہیں پر ہوگی، اس کا انہیں احساس ہی نہیں، گمان ہی نہیں تھا۔ یرجون میں امید کے ساتھ ساتھ گمان کا مفہوم بھی ہوتا ہے، امکان۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا وکذبوا بآیاتنا کذابا، اور انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو جیسے کہ جھٹلانے کا حق ہے۔ اب یہاں آیات سے مراد یہ آیات آفاقیہ بھی ہو سکتی ہیں، الم نجعل الارض کفاتا، الم نجعل الارض مہادا، والجبال اوتادا، وخلقناکم ازواجا، یہ آیات، یہ بھی آیات الہیہ ہیں، انہی سے تذکر، انہی سے تشکر کے جذبات جو ہیں ایک قلب سلیم کے اندر ابھرنے چاہیے۔ تو انہوں نے جھٹلایا ہے، اور دوسرے مراد آیات قرآنی، یہ آخری جرم ہے جب اللہ کے رسول کی تکذیب ہو جائے، اللہ کا کلام جو ہے اس کی تکذیب کر دی جائے۔ وکذبوا بآیاتنا کذابا، کذاب پر بحث ہوئی ہے، یہ کذاب جو ہے یہاں پر در حقیقت مصدر کے طور پر آیا ہے، مفعول مطلق، چنانچہ عربی میں جیسے کہ باب مفعلہ میں جو مصدر ہوتے ہیں وہ مفعلہ کے وزن پر بھی ہوتے ہیں، فعال کے وزن پر بھی ہوتے ہیں، مقاتلہ اور قتال، مجاہدہ اور جہاد، اسی طریقے سے باب تفعیل کے مصدر تفعیل کے وزن پر بھی ہوں گے اور فعال کے وزن پر بھی ہوں گے۔ تو کذاب یہاں بمانی تکذیب کے ہے، تکذیبا، لیکن یہ کہ تکذیب کی بجائے لفظ آئے کذابا، اس لیے کہ فواصل جو ہے، جو یہاں کا ردم ہے، جو یہاں ابھی تک ہم نے پڑھے ہیں کہ جو یہاں پر قوافی آئے ہیں ان کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائے، اور یہ خاص طور پر جو یمن کی عربی ہے اس میں خاص طور پر بہت سے الفاظ جو ہیں باب تفعیل کے جو مصادر ہیں وہ فعال کے مطلب پر آتے ہیں۔ تو کذبوا بآیاتنا کذابا، مراد کیا، کیبو کذبوا بآیاتنا تکذیبا، انہوں نے جھٹلایا ہماری آیت کو جیسے جھٹلایا جاتا ہے، صاف صاف کھلم کھلا انکار کیا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہر شے کا ہم نے تو احاطہ کیا ہوا ہے، حساب کتاب لکھا ہوا، ہر چیز جو ہے ہمارے ہاں، کوئی عمل، کسی کی کوئی حرکت، جیسے کہ سورہ کہف میں نقشہ کھینچا گیا ہے کہ جب وہ اعمال نامہ رکھ دیا جائے گا، وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ يَقُولُونَ یا ویلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، یہ کیسا اعمال نامہ ہے، کیسا ریکارڈ ہے جس نے چھوٹی سی چھوٹی مائنوٹس ڈیٹیلز کو بھی اومٹ نہیں کیا۔ تو یہاں وہی بات کی، کل شیء احصیناہ کتابا، اب یہ احصاء کا لفظ اور احصار کا لفظ یہ بھی نوٹ کر لیجئے، فقہ اللغہ جو میں نے کہا تھا، جو مادے قریب ہیں ان کا مفہوم بھی، احصار ہے کسی کو گھیر لینا، حسم کہیں پر حصار کہتے ہیں گھیر لینے والی شے، اور یہ احصاء یہ بھی کسی چیز کا احاطہ کر لینا کہ کوئی شے چھوٹنے نہ پائے، گنتی ہو پوری کی پوری گنتی، کل شیئن احصیناہ کتابا، ہم نے ہر شے کو کا احاطہ کر لیا ہے، اس کو ریکارڈ کیا ہوا ہے، ایک ایک عمل ایک ایک قول، اور اعمال کا تو بڑا آسان ہے، اب تو ہماری سمجھ میں آتا ہے، سب کی ویڈیو ٹیپس جو ہے بن رہی ہیں ہر لحظہ ہر آن ہر وقت، اور سب کی وہ جو ہے آڈیو ٹیپ بھی بن رہی ہیں، تو ایک ایک شے میں پھول ہے، کوئی حرکت کوئی عمل کوئی فعل کوئی قول کوئی لفظ، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی چیز چھوٹنے والی نہیں، فذوقوا تو اب چکھو، فلن نزیدکم الا عذابا، سخت ترین الفاظ اس سورت کے یہی ہے، تو ہم ہرگز نہیں بڑھائیں گے تمہارے لیے مگر عذاب، شدت اور ہوگی، جتنا ہی چیخو چلاؤ، جتنا ہی تم چاہو عذر تراشو بہانے بناؤ گڑ گڑاؤ اللہ کی رحمت کو پکارو، لیکن جان لو کہ اب لن نزیدکم الا عذابا، ہم نہیں اضافہ کریں گے تمہارے لیے مگر عذاب، ان للمتقین مفازا، اب یہاں وہ دوسرا رکوع شروع ہو گیا، میں نے عرض کیا تھا جیسے سورہ مرسلات کی 10 آیتیں، ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون، وہ بالکل اسی کے ہم وزن، اب یہاں پر 10 آیتیں یہ ہیں، ان للمتقین مفازا، مفاز کے دو معنی لیے گئے کہ ایک تو یہ کہ یہ مصدر ہے، یقیناً متقیوں کے لیے کامیابی ہے، مصدر کا اگر لیا جائے تو مفہوم ہوگا کامیابی فوز، اور مفاز یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ اس میں ظرف ہے، کامیابی کی جگہ یعنی جنت کی جو کامیابی کی جگہ ہے، ایک ہی بات ہے، مفہوم میں کوئی فرق واقع نہیں ہوا، یہ صرف لغوی بحث ہوگی، حدائق وعنابا وکواعب اترابا، حدائقہ حدیقہ کی جمع ہے، چمن اچھا باغ، یہ جو ہمارے ہاں پارک ہے یہ بھی حدیقہ ہی کہلاتا ہے عربی میں، پھول لگے ہوئے ہیں اور بہت منظر اچھا ہے، تو حدائق اس کی جمع حدیقہ، اعنابا انگور، اور یہ خاص طور پر انگور جو ہے نہ صرف یہ کہ ایک پھل کی حیثیت سے ہے بلکہ اس سے ہم زمانہ جب سے یوں سمجھیے کہ تاریخ ہم جانتے ہیں، اس سے انسان جو ہے وہ شراب بھی کشید کرتا ہے، اگرچہ جو جنت میں شراب ملنے والی ہے وہ شراباً طہورہ ہوگی، لیکن اعناب کا ذکر جو اعناب کا ذکر خصوصاً قرآن کر رہا، حدائق و اعنابا، اور یہ تقابل اب کر لیجئے کہ وہاں میں نے عرض کیا تھا کہ انسان کو جو چیزیں مرغوب ہیں طبعاً ان میں کھانے پینے کی چیزیں بھی ہیں، لیکن ان میں ساتھ ہی جیسا کہ انسان کے ساتھ ایک جنسی جذبہ ہے، یہ دوسری ڈائمنشن ہے پھر انسان کی، جو چیزیں اس کو مرغوب ہیں، زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ، اب یہ تمام چیزیں، تو سورہ مرسلات میں صرف ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون، کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا کذلک نجزی المحسنین، بس یہ چار آیتیں، اور اس میں جو مرغوبات نفس ہیں انسان کی ان میں سے صرف ایک شے یعنی کھانے پینے کی چیزیں، مرغوبات میوے اور پھل، یہاں جو ہے وہ اب سیکنڈ ڈائمنشن ایڈ ہو رہی ہے، حدائق وعناب وکواعب اترابا، انہیں وہ بیویاں ملیں گی، وہ حوریں انہیں عطا کی جائیں گی جنت میں، کواعب کہتے ہیں وہ جو نوخیز عورتیں اٹھتی جوانی جسے کہا جاتا ہے، اور اترابا ہم سن ایک ہی عمر والیاں، اس میں عام طور پہ اگرچہ یہ بھی لیا گیا ہے کہ سب جو ہیں وہ حوریں وہ ایک ہی عمر کی ہوں گی ہم سن ہوں گی، لیکن مراد زیادہ جو قوی ہے جو دوسرے حضرات نے لی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سنی جو ہے یہ بھی در حقیقت رفاقت جو ہے اس کے اعتبار سے بہت اہمیت رکھنے والی شے ہے، رفاقت جو ہے وہ تھوڑا سا ہی فرق ہو عمروں کے اندر تو وہ صحیح رفاقت کا انداز ہوتا ہے، رفیقہ حیات جسے آپ کہیں یا رفیق حیات، عورت کے لیے شوہر اس کا رفیق حیات ہے اور مرد کے لیے شوہر کے لیے اس کی بیوی رفیقہ حیات ہے، تو اس میں ہم سنی جو ہے زیادہ فرق اگر ہو بود ہو تو پھر وہ اس طور سے جس کو وہ زوجیت جسے کہا گیا ہے اور جتنی ہم آہنگی ہونی چاہیے اس میں کچھ کمی رہتی، تو وہ کواعب اترابا، وہ ایسی حوریں اور ایسی رفیق حیات انہیں وہاں ملیں گی کہ جو نوخیز ہوں گی اور ہم عمر ہوں گی، وہ کسن دہاقا،
اب اور چیز ایڈ کی جا رہی ہے، اگرچہ یہ بھی کھانے پینے میں لیکن مزید، اور وہ پیالے ہوں گے، وہ جام ہوں گے، چھلکتے ہوئے جام. دیہاق کے تین ترجمے کیے گئے، ایک تو دیہاقہ سے مراد ہے لبا لب بھرا ہوا چھلکتے ہوئے جام، ایک یہ پے بپے متواتر، جیسے آپ کہتے ہیں چین سموکر ہے، اسی طریقے سے وہ پینے کے لیے بھی، جیسے بعض جگہ پر عرب ممالک میں تو ہے، جب تک آپ اپنا وہ فنجان اسے الٹا نہ دیں وہ ڈالتے رہتے ہیں، وہ قہوہ جو ہے اس میں بے بپے وہ آپ کو ملتے رہتے ہیں. اور تیسرے یہ کہ دیہاقہ کے معنی نتھرا ہوا، صاف شفاف، وہ شراب طہور جو انہیں ان جاموں میں ملے گی نہایت صاف و شفاف نتھری ہوئی. اور یہ کہ وہ پے بپے اس کا سلسلہ منقطع نہیں ہوگا اور لبا لب جام ملیں گے. کاسن دیہاقہ، پھر ایک اور ڈائمنشن ہے، دیکھیے یہ نفسیاتی ڈائمنشن ہے. انسان کو ایک تو ہے تکلیف ہوتی ہے، کوئی حسی تکلیف، کوئی شے ہے جس نے جسمانی طور پر آپ کو ضرر پہنچایا ہے، تکلیف پہنچائی ہے. ایک ہوتی مانوی، جتنا انسان کی حس لطیف ہوتی چلی جاتی ہے اتنا ہی اس کے اندر جو ہے ایک ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ کوئی اچھی بات اگر سامنے نہیں آئی تو طبیعت میں انقباض ہو گیا، جھوٹی بات کہی گئی اس سے بھی طبیعت میں انقباض ہوا، آپ کی بات جو ہے کسی نے رد کر دی ایسے ہی تو اس سے بھی طبیعت میں، اگرچہ کوئی جسمانی کوئی تکلیف نہیں ہوئی، کوئی زخم نہیں لگا ہے، لیکن یہ ہے کہ لغو بات کا سننا بھی گراں گزرتا ہے، لغو شے کا کوئی ذکر بھی ہو جائے، لغو بات ان کے سننے میں آ جائے تو وہ بھی گراں انہیں محسوس ہوتی ہے. اسی طریقے سے جھٹلایا جائے یا جھوٹ بولا جائے، یہاں کذابہ دونوں معنی میں لیا گیا ہے، کذب سے اور یہ کہ تکذیب سے، جیسا کہ میں تفصیل بیان کر چکا ہوں. لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، یہ بات سورہ واقعہ میں بھی آ چکی، الا قیلا سلاما سلاما، کوئی لغ بات نہیں سننی پڑے گی وہاں پر، اتنی کوس بھی نہیں ہوگی، اتنی گرانی تباہ کا بھی کوئی امکان نہیں کہ کوئی لغ بات سن کر ہی انہیں کوئی کوفت اور تکدر پیدا ہو جائے. سلاما سلاما، سلام کے ہی ڈونگرے ہوں گے ہر چار طرف. جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ جزا ہے تیرے رب کی طرف سے. یہ بھی ذرا فلسفے کے اعتبار سے مشکل آیت ہے، ایک ہی آیت میں جزا اور عطا کے الفاظ جمع کر دیے. جزاء من ربک عطاء حسابا، جزا ہے تیرے رب کی طرف سے، تمہارے پروردگار کی طرف سے، اور عطا ہے. اب جزا اور عطا بنیادی طور پر ان میں ایک فرق ہے، جزا بدلہ ہوتا ہے، اجرت اجر، وہ حساب کتاب سے ہوتا ہے، بھائی مانا کہ جتنی محنت ہے اتنی مزدوری، جتنا کام کیا ہے اتنا ہی آپ اس کا اجر لے لیجیے، اجرت لے لیجیے. عطا میں کوئی حد نہیں ہے، عطا جتنی چاہے، بغیر حساب، بغیر کسی حساب کتاب کے، جتنا چاہے کوئی کسی کو دے دے. تو یہاں پر یہ دونوں الفاظ جو بظاہر کچھ متضاد ہیں، ایک دوسرے سے مختلف مفہوم کے حامل جمع کیا گیا ہے. جزا من ربک عطاء حسابا، وہ جزا ہوگی تمہارے پروردگار کی طرف سے، عطا حساب کے ساتھ. اب اس میں جو ہے تطبیق کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جزا اس اعتبار سے ہوگی کہ اللہ اسے جزا قرار دے گا، عطا اس اعتبار سے ہوگی کہ کوئی انسان اپنے کسی عمل پر مستحق کسی شے کا نہیں بنتا، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے وہی دستگیری کرے، کوئی حق قائم نہیں ہوتا بندے کا رب پر، وہ اتنا وراء الورا، اس کی ہستی اتنی بے نیاز اور ہم اتنے نیچے، وہ جو شوخ و گستاخ یہ بستی کے مکی کیسے ہیں، بستی کے مکی، ہمارا کیا حق قائم ہوگا اور کس عمل کا کوئی حق قائم ہوگا. جو بھی ہے عطا ہی عطا ہے، ہر کے ساقی مارے عین الطاف، لیکن اس اعتبار سے کہ اللہ کہتا ہے جزاء بما کانوا یعملون، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے، دل جوئی کے لیے، ہماری قدر افزائی کے لیے اللہ اسے جزا قرار دے گا. لیکن یہ ہے کہ اپنی اصل کے اعتبار سے، حقیقت کے اعتبار سے عطا ہی عطا ہے، کوئی نیکی ہم نے کی تو بھی توفیق اسے نے دی تو کی، اب ہمارا کیا اس کے اوپر استحقاق قائم ہو گیا کہ ہمیں اس کا کوئی اجر ملنا چاہیے یا اجرت ملنی چاہیے، اسی کی توفیق سے وہ نیکی اگر کی ہے تو کی. اس اعتبار سے یہ دونوں چیزیں بیک وقت، جزا بھی ہے بئی مانا کہ اللہ نے اسے جزا قرار دیا. اچھا اب حساب کا لفظ جو ہے جوڑ لیجئے، یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے، حساب میں یہ دونوں مفہوم موجود ہیں. جزا کے ساتھ حساب کو جوڑیے تو حساب کتاب کے ساتھ جزا ملتی ہے، بدلہ جو ہوتا ہے ناپتول کے ساتھ ہوتا ہے، جتنی محنت اتنا بدلہ. جتنی مشقت اتنی جزا، لہذا حساب کے معنی وہ بھی ہے. اور حسب کا لفظ عربی زبان میں آتا ہے کفایت کرنے کے لیے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، میرے لیے کافی ہے. جیسے سورہ طلاق میں فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اپنے رب پر اللہ پر توکل کر لے وہ اس کے لیے بالکل کافی ہو جائے گا، اللہ کبھی بھی اسے مایوس نہیں کرے گا اگر توکل کیا ہے. اصل میں توکل کرنا ہی مشکل ہے، اس لیے کہ ہم تو خوگر ہیں اسباب و وسائل کے، مادی اسباب و وسائل جو ہے انہی کے اندر ہم بندھے ہوئے ہیں، ہماری سوچ انہی کے ساتھ وابستہ ہے، پھر کر ہمارا توکل جو ہے اسباب ظاہری کے اوپر آ کر جم جاتا ہے، مرتکز ہو جاتا ہے. ان اسباب ظاہری سے ہٹا کر ذات باری پر توکل کو جمع دینا، یہ بڑا جس کو آپ کہتے ہیں دل گردے کا کام ہے، بڑی اس کے لیے انسان کو معرفت کی گہرائی اور استحضار جو ہے وہ مطلوب. لیکن توکل کر لو، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، تو وہ اس کے لیے کافی. تو عطا، عطا کے ساتھ حسب اس معنی، اتنا جو کفایت کر جائے گا ان کے لیے، اتنی عطا ہوگی. حساب دونوں مفہوم دے رہا ہے، جزا کے ساتھ بھی حساب، حساب کتاب کے ساتھ، ناپتول کے ساتھ، اور عطا حساب یعنی جتنی بھی اس کے لیے کفایت کرنے والی شے ہے، اس میں کوئی حساب کتاب نہیں ہے جو آپ کی ضرورت ہے. ایک تو یہ کہ آپ کسی سے کہتے ہیں کہ صاحب یہ آپ کی کوالیفیکیشن ہے، اس کوالیفیکیشن کا آدمی اتنی تنخواہ پر ملتا ہے، یہ تنخواہ ہم آپ کو دے دیں. ایک یہ کہ صاحب آپ کا اتنا کنبہ ہے، اتنا خاندان ہے، اتنی ضرورتیں ہیں، اس کے حساب سے دینا. تو یہ دو چیزیں بالکل مختلف ہوئی. تو فرمایا کہ جتنی بھی اس کو ضرورت ہوگی وہ پورا کا پورا اللہ کی طرف سے عطا کر دیا جائے گا. جزا من ربک عطاء حسابا، رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا. اب یہاں پر یہ من رب کا اس سے بدل آ رہا ہے، تمہارا رب کون؟ رب السماوات والارض، جو آسمان اور زمین کا رب ہے. رب کے اصل معنی ہے مالک، آقا، رب الدار گھر کا مالک، رب المال یا آپ کہتے ہیں یہ مال جو ہے اس کا ہے رب المال، مال والا. تو رب اصل میں کہتے ہیں مالک، رب السماوات والارض. اب جو شے کسی کا مالک ہوگا، کوئی شخص کسی چیز کا، وہ چاہے گا اس میں بڑھوتری ہو، اضافہ ہو، لہذا یہ تربیت اور ربوبیت جو ہے یہ گویا کہ اس کا ایک تقاضا بن جاتا ہے کہ وہ اپنے مال کو، اپنی ملکیت کو چاہتا ہے ترقی کرے، اس کو پروان چڑھانا چاہتا ہے، یہ اس کی ربوبیت ہے. رب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا رب، وما بینہما، جو ان دونوں کے مابین ہے، الرحمن، جس کا نام نامی ہے رحمان. اب یہاں رحمان کے معنی پر میں گفتگو نہیں کروں گا، یہ رحمت اس کا جو ہے مادہ ہے، اور رحمت سے رحمان، فعلان کے بدن پر، ایسی ہستی جس کی رحمت جو ہے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے معنی، جس میں رحمت کے طوفان اٹھ رہے ہوں، وہ ہستی. بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا، وہ کوئی اختیار نہیں رکھیں گے اس سے خطاب کا. یملکون میں جو فاعل کی ضمیر ہے وہ کس کے لیے ہے؟ بعض کی رائے ہے کہ کفار مراد ہے، بعض سے مراد ہے تمام انسان مراد ہے، اور اکثر اجماع یہ ہے کہ سب کل مخلوقات میں کوئی نہیں ہے جس کو یہ حق اور استحقاق اور قوت حاصل ہو کہ وہ اللہ سے کلام کرے. چنانچہ اسی کی وضاحت آگے آ رہی ہے کہ سب سے اونچی مخلوق، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. وہاں دم مارنے کا یارہ کسی کو نہ ہوگا، کسی کو استحقاق نہیں حاصل ہوگا کہ وہ کہہ سکے، کچھ بات بول سکے، البتہ یہ کہ جس کو اجازت ہو جائے، اور وہ بات بھی پھر صحیح کہے گا، غلط نہیں کہے گا، وہاں پر کوئی کہیں کذب کا اور جھوٹ کا اور دھوکے کا کوئی امکان ہی نہیں. قال صوابا. تو یہاں فرمایا لا یملکون، اس لیے کہ ملکیت کے معنی اختیار میں ہو جانا، کسی کا استحقاق، کسی کی قدرت میں کوئی شے آ گئی. لا یملکون منہ خطابا، کسی کو اختیار حاصل نہیں ہوگا اس کے سامنے دم مارنے کا، گفتگو کرنے کا، خطاب کا. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون، جس دن کے کھڑے ہوں گے روح بھی اور فرشتے بھی. یہ بھی ایک مشکل مقام ہے اس سورہ مبارکہ کا، روح سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ارواح انسانیہ یا انسان جو ذی روح ہیں وہ مراد ہیں، ایک معنی یہ لیے گئے ہیں. ایک مراد جو زیادہ اجماعی ہے وہ یہ ہے اس سے مراد ہے الروح الامین، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام، اگرچہ وہ بھی ایک فرشتہ ہی ہے لیکن فرشتوں میں ان کا ایک خاص امتیازی مقام ہے، ان کا ایک اونچا درجہ ہے، لہذا یہاں پر ان کا تذکرہ علیحدہ کیا جا رہا ہے، یوم یقوم الروح والملائکۃ. اور یہ قرآن مجید میں اور بھی ہے، سورہ قدر میں بھی ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، اس طریقے سورہ معارج میں آیا ہے. تو یہاں پر اکثر لوگوں نے مراد فرشتہ جو ہے یعنی حضرت جبرائیل، ان کے لیے لفظ ہے الروح الامین، روح القدس، الروح. ایک رائے یہ بھی ہے اور اس کے لیے بہت سی روایات ہیں کہ ایک فرشتہ کہیں یا اللہ کی مخلوق کہیں، کوئی اور بھی ہے جو الروح ہے، اور وہ روح تمام فرشتوں میں سب سے بڑا فرشتہ کہیں، جس کے بارے میں الفاظ جو روایات میں آتے ہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے، جو پہاڑوں سے بڑا اور آسمانوں سے بڑا، اور وہ اگر منہ کھولے تو تمام فرشتے اس کے اندر جو ہیں سما جائیں. اب یہ اس کی ایک حیبت اور اس کی وسعت کا نقشہ کھینچا گیا ہے. تو ایسی روایات بھی آتے ہیں، اس کی سینکڑوں زبانیں ہوں گی، سینکڑوں بولیاں بولتا ہوگا، سینکڑوں ہاتھ ہوں گے اور سینکڑوں یہ جو اعضا ہیں. اور اس سے ایک نتیجہ نکالا ہے، اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے یہی رائے شاہ ولی اللہ دہلوی کی بھی ہے جو انہوں نے حجت اللہ میں ظاہر کی ہے، کہ یہ نوع انسانی جو ہے ان کی ارواح، کوئی ایک اللہ نے پہلے الروح ایسی کوئی ہستی تخلیق فرمائی ہے جس سے یہ تمام ارواح انسانیہ کا انشعاب ہوتا ہے، جیسے کہ سورج سے اس کی شعائیں نکل رہی ہیں، ایسے ہی جتنے بھی انسان ہیں ان کی روحیں جو ہے در حقیقت اس الروح سے وہ شعاؤں کے مانند نکلتی ہیں، اور یہ گویا کہ ان کا وہ پاور ہاؤس کہہ لیں، سٹور ہاؤس کہہ لیں، جس کو میں بعض اوقات کہتا رہا ہوں اپنے درس کے دوران مختلف مواقع پر، کہ یہ جو عہد الست تھا اس میں تمام ارواح انسانیہ موجود تھی، سب نے عہد کیا تھا الست و ربکم قالوا بلا، اس کے بعد انہیں کسی کولڈ سٹوریج کے اندر رکھ دیا گیا ہے، پہلی موت ان پر وارد ہو گئی ہے. پھر جب یہ جو انسان کا جو سلسلہ چلا ہے توالد و تناسل کا، تو جیسے جیسے ایک بچہ جو ہے رحم مادر میں تیار ہوتا ہے، ایک روح اس کی جو ہے لا کر شامل کر دی جاتی ہے. وہ روح تو پہلے سے تھی، وہ تو اس دن سے ہے جس دن کے سب نے کھڑے ہو کر عہد کیا تھا. تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ایسی ہستی ہے کہ جو ان تمام ارواح کا ایک سنگم کہہ لے، جن سے یہ تمام ارواح نکل رہی ہے، کوئی ایک الروح اللہ نے پہلے تخلیق فرمائی. ایک رائے یہ بھی ہے، کیونکہ مختلف جو روایات آتی ہیں ان سب کو جب جمع کیا جاتا ہے تو اس کثرت کے ساتھ وہ چیزیں ہیں، چاہے کوئی بھی اپنی سند کے اعتبار سے بہت زیادہ قوی نہ ہو، لیکن یہ کہ یہاں پہ روح کو علیحدہ جمع کیا گیا تو اس سے ہو سکتا ہے کہ وہ جو مخلوق ہے اللہ کی، جو ملائکہ سے بھی شاید افضل ہے، جو اس سے بھی زیادہ ان سے بھی زیادہ عظمت کی حامل ہے، اس لیے کہ یہ تو ہم مانتے ہیں روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. ظاہر بات ہے انسانوں کی ارواح میں روح محمدی بھی ہے، روح آدم بھی ہے، روح ابراہیم بھی ہے، وہ روح بھی ہے جس کو کہ اللہ نے خاص اپنی روح قرار دیا ہے، روح اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے، یہ سب کے سب ہیں. تو یہ گویا کہ افضلیت کے اعتبار سے ان کا مقام جو ہے وہ اقدمیت کے پہلو سے یہاں آ رہا ہے، ورنہ باقی دونوں جگہوں پر ملائکہ کا ذکر پہلے اور روح کا بعد میں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام، لیکن یہاں پر یہ ہے کہ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، وہ بھی نہیں بول سکیں گے، وہ بھی نہیں زبان کھول سکیں گے، ملائکہ ہی نہیں وہ الروح بھی جو ان سے بھی ایک عظمت زیادہ عظمت والی ہستی ہے، وہ بھی کیوں نہیں کر سکے گا مگر یہ کہ الا من اذن له الرحمن، سوائے اس کے کہ جس کو اللہ نے رحمان نے اجازت دی. بغیر اذن کے وہاں پر یارہ نہ ہوگا گفتگو کا، بات کرنے کا. وقال ثواب، دو شرطیں، بغیر اذن کوئی نہیں بول سکے گا، اور نمبر دو ٹھیک بات کہے گا، غلط بات جو ہے کہنے کا وہاں کوئی امکان نہیں. تو یہ دو شرطیں اور یہ عظمت اللہ کی جلالت شان جو ہے وہ اس آیت میں نقشہ اس کا کھینچ دیا گیا ہے. ذالک الیوم الحق، یہ ہے وہ دن جو حق ہے، سرتاپا حق، جو اٹل ہے، جو شدنی ہے، جو آ کر رہنا ہے، قائم ہے، القائم لا محالہ، بہرحال آئے گا. اب یہ حق کے الفاظ جو مختلف معنی میں جو یہ حق کے آتے ہیں، حق وہ ہر شے ہے جو موجود ہے، باطل وہ شے ہے جو موجود نہ ہو نظر آ رہی ہے، سراب باطل ہے، اور پانی ہے تو وہ واقعی ہے، حقیقی ہے، ایک اس کا وجود ہے. اسی طرح جو پرپز فل ہے وہ حق ہے، اور جو بیکار سے ہے وہ باطل ہے. اسی طرح جو قطعی ثبوت ہے اس کا کہ ہونا لازم ہے عقلاً، وہ بھی حق ہے، اور اس کے بالمقابل باطل آئے گا. کہ یوم الحق قطعی حتمی یقینی شدنی. اب اس میں واقعہ یہ ہے کہ یہ سارے الفاظ میں نے استعمال کیے ہیں، لیکن یہ کہ وہ زور پیدا نہیں ہو سکتا جو ذالک الیوم الحق، ایک لفظ الحق کے اندر جو زور ہے وہ یہ شدنی اور قطعی اور لازمن اور ہونے والی شے، یہ الفاظ اس کے اندر وہ زور پیدا نہیں کر سکتا. فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا، تو اب جو چاہے اپنے رب کی طرف، اب الى ربه آیا ہے، عند ربه نہیں. یہ بڑا غور طلب مسئلہ ہے کہ ایک تو ہے لوٹنے کی جگہ، الى ربه، یہ در حقیقت اس الى میں ہی وہ سارا مفہوم موجود ہے کہ جو سلوک کے لفظ میں آتا ہے. یہ راستہ ہے، سلوک ہے، تقرب ہے، قریب سے قریب تر ہو جانا ہے. اب جو چاہے اپنے رب کی طرف ایک پناہ حاصل کر لے، رب کی طرف ٹھکانہ بنا لے، یعنی وہ جو آخری پناہ گاہ ہے انسانوں کے لیے، جو چاہے ادھر رجوع کرے، پیش قدمی کرے، آگے بڑھے، اپنے نیک خیالات کے ذریعے سے، صحیح اعتقادات کے ذریعے سے، اعمال صالحہ کے ذریعے سے، تقرب بالنوافل، تقرب بالفرائض، جو چاہے. لیکن یہ کہ جیسے کہ فرمایا گیا ہے ھذا صراط علی مستقیم، جیسے وہاں پر اعلیٰ کا لفظ بہت ہے، یہ صراط مستقیم اللہ کی ذات تک پہنچانے والا ہے انسان. اس لیے کہ جنت میں بھی نوٹ کر لیجئے کہ ایسا نہیں ہے کہ جنت میں پھر جا کے جو داخل ہو گئے، ایک تو یہ کہ ان کے مراتب ہیں، پھر یہ کہ ان کے درجات کی ترقی ہے، مختلف احادیث میں نقشہ کھینچا گیا ہے. آخری نعمت جو اہل جنت کو ملے گی وہ اللہ کا دیدار ہوگا، بغیر حجاب دیدار ہوگا اللہ. لیکن یہ ہے کہ اب یہ جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اب جنتیں بہت سی ہیں لیکن کوئی ایک خاص جنت وہ بھی ہے جس کو کہ اس یہ یا کے ساتھ جو ہے اپنی ذات کی طرف نسبت دی گئی، جنتی، میری جنت میں داخل ہوگا. تو یہ تقرب کے مختلف جو مراحل ہیں اور مراتب ہیں اس کے اعتبار سے، باقی یہ کہ کوئی ادھر بھٹک کر رہ گیا، کوئی ادھر چھٹک کر رہ گیا، کوئی پل صراط میں کسی مرحلے پر جا گرا نیچے جہنم میں، کوئی کسی اگلے مرحلے پر جا گرا، لیکن یہ کہ جو چاہے اب وہ عزم کے ساتھ، ارادے کے ساتھ، تقرب بالفرائض اور تقرب بالنوافل کے ساتھ آگے سے آگے بڑھتا چلا جائے. فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا، جو چاہے اپنے لیے، اپنے پروردگار جو آخری پناہ گاہ ہے. اعوذ بنور وجهک الذی اشرقت له الظلمات، مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا ہے، اگرچہ وقت زیادہ ہو رہا ہے لیکن میں بیان کر دوں. یوم طائف کو جو دعا حضور نے مانگی ہے، جو فریاد کی ہے، جو استغاثہ کیا ہے، اس میں جہاں ایک طرح کا یعنی استغاثہ بھی ہے، کچھ شکوا بھی ہے، پروردگار الی من تکلونی، کس کے حوالے مجھے کر دیا، الی بعینی یتجہمنی او الی عدوی من لکتا امری، کیا میرے دشمن کے حوالے مجھے کر دیا، جو چاہے کر گزرے. یہ جو اس سے پہلے آیا ہے اشکو الیک ذوف قوتی و قلت حیلتی و حوالی الناس، پروردگار تیری ہی جناب میں شکایت لے کر حاضر ہوا ہوں، شکوا کر رہا ہوں، لوگوں کے سامنے یہ رسوائی ہو رہی ہے، بے وقری ہو رہی ہے، یہ جو میری وسائل کی کمی ہے، کہاں جاؤں. لیکن آخر میں جو آئی ہے بات، اعوذ بنور وجهک الذی اشرقت له الظلمات، پروردگار میں تیرے چہرے انور کی ضیا ہی کی پناہ میں آتا ہوں، اسی سے ساری تاریکیاں چھٹ جاتی. تو آخری پناہ گاہ تو اسی کا روح انور ہے اور اسی کی ضیا ہے. فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا، اب جو چاہے، یہ فیصلہ تمہارا ہے، ادھر جاؤ، جیسے سورہ دہر میں آیا تھا اما شاکرم و اما کفورم، تمہیں ہم نے چوائس دے دیا ہے، چاہے ناشکرے بن کر رہو اور چاہے شکر گزاری کی روش اختیار کرو، بڑھو ہماری طرف، آؤ پیش قدمی کرو، اور آؤ اور قریب آؤ. فرمایا فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا انا انذرناکم عذابا قریبا، ہم نے تمہیں خبردار کر دیا ہے. بہت اہم ہے یہ فلسفہ نبوت و رسالت کے اعتبار سے، نبی کی رسول کی ذمہ داری سوائے انذار اور تبشیر کے کچھ نہیں، زبردستی حق پر لے آنا اس کا اختیار انہیں حاصل نہیں، کسی کو حاصل نہیں. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آگاہ کر دینا ہے وہ آگاہ ہم نے کر دیا، خبردار کرنا تھا بتا دیا، ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے دیتے ہیں، ہم نے سمجھا دیا، بات بتا دی، باقی اب ذمہ داری تمہاری ہے، اما شاکر اما اما کفورا، جدھر چاہو جاؤ، تمہاری مرضی ہے، اٹس یور اون چوائس، گو اہیڈ، جو بھی تمہارا فیصلہ ہو۔ انا انذرناکم، یہ نہیں کہہ سکو گے کہ خبردار نہیں کیا گیا، یہ نہیں کہہ سکو گے کہ تمہیں بتایا نہیں گیا، فور وارن کر دیا گیا تمہیں، پیش کی خبردار کر دیا گیا۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، اب دیکھیں یہ لفظ قریب کی بحث میں پہلے کر چکا ہوں، موت کتنی قریب ہے، چاہے آپ اسے اپنے ذہن سے ٹالتے رہیں اس کے تصور کو، موت تو ہر آن قریب ہے، کچھ پتہ نہیں اگلے لمحے موت آ جائے۔ ہمارے اختر الحسن بھٹی صاحب جس طریق قسم کا انتقال ہوا ہے، فجر کی اذان دی ہے اللہ کے بندے نے، جماعت کرائی ہے ہاسٹل کے اندر، واپس آ کر قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں اور اسی میں انتقال ہوا، پتہ ہی نہیں چلا، کوئی بیماری نہیں، کوئی چھینک تک نہیں آئی، کوئی اور عارضہ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو یہ تو موت اتنی قریب ہے جس کو کہ ہم اپنے ذہن سے دور رکھتے ہیں، بہت دور، شاید دوسروں ہی کے لیے مقدر ہے یہ، شاید ہمارے قریب آنے والی شے نہیں، لیکن ہے تو قریب۔ اور مم ماتا فقط قامت قیامت، وہ عذاب تو فوراً شروع ہو جائے گا، قبر جو ہے وہ یا جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے، حدائق کے جنت میں سے حدیقہ جیسے لفظ آج آیا تھا، حدائق و اعنابا، یا اس میں ٹھنڈی ہواؤں کی کھڑکی کھول دی جائے گی جنت کی طرف سے، اور یا جہنم کی تپش اور اس کی لپٹ جو ہے اس کی لو آئے گی، یا وہ جہنم کے گڑھوں میں سے کوئی گڑھا ہے، اور یا وہ جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ ہے، تو دور کتنا ہے۔ انا انذرناکم قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، خاص طور پر قیامت، جس دن کے انسان دیکھے گا کیا آگے بھیجا تھا اس کے دونوں ہاتھوں نے اپنے سارے کرتوت۔ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، اس میں جو آگے چل کر اس بارے میں صورت آئے گی، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ اب یہ ذرہ کا لفظ جو ہے وہ آج ہمارے لیے تو شد ایٹم کا لفظ بھی ہے، اس کے کچھ مختلف تصورات بھی ہیں۔ ذر اصل میں کہتے کس کو تھے، یہ جو کیڑی کے جو انڈے ہوتے ہیں ان سے جو کیڑی، یہ بڑی چھوٹی سی کیڑی، اس کے جو بچے نکلتے وہ ممشکل ننگی آنکھ سے دیکھے جا سکتے ہیں، وہ ذر کہلاتا ہے، جس نے اس کے اندر نیکی کی ہوگی اسے موجود پائے گا سامنے، اور جس نے اس کے ہم بدن بدی کی ہوگی اسے دیکھ لے گا سامنے۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اور کہے گا اس دن کافر جس نے انکار کیا، اب یہاں پر انکار بھی اور کفر کے معنی ناشکری بھی، اما شاکرم و اما کفورا، تو شاکر کے مقابلے میں کفور ہے ناشکرا۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کاش کہ میں مٹی ہوتا، فارسی کا ایک مصرع جو ہے، مرا اے کاش کے مادر نہ زادے، ہائے کاش کے مجھے میری ماں نے جنا نہ ہوتا۔ اب یہ نقشہ جو ہے، میں آج سوچ رہا تھا تو خیال ادھر منتقل ہوا، یا تو اس دنیا میں اس کیفیت کو اپنے اوپر طاری کر لیجئے، ورنہ قیامت کے دن یہ نقشہ آ جائے گا۔ جیسے سورہ مدثر میں نے عرض کیا تھا، بلکہ مولانا اشلائی صاحب نے بڑی خوبصورت تعبیر کی ہے وہ، انہی کے حوالے سے، کہ چڑھائی تو چڑھنی ہے، چاہے یہاں چڑھ لو، ارو بالفرائض، اپنی دینی ذمہ داریاں پوری کرو، اللہ کے لیے جہاد، محنت، قربانی، یا تو یہاں چڑھ لو، ورنہ پھر وہاں چڑھنا پڑے گا، سعور ہے کو سعودا، میں مجبور کروں گا اسے چڑھائی چڑھنے پر، چڑھواؤں گا اسے، پہاڑوں پر چڑھنا ہوگا، اور پھر گرا دیا جائے گا، اور پھر زندہ کر دیا جائے گا، اور پھر گریں گے اور ہڈیاں سرما بنے گا، یہ بھی ایک عذاب کی شکل ہے جو وہاں ہوگا، سعور ہے کو سعودا۔ اسی طریقے سے یہ جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جو ایک عجیب کیفیت میں اور احساسات کے ایک عالم میں کہا کرتے تھے، کاش کہ میں چڑیا ہوتا جو درختوں پر چہچہاتی ہے، زندہ رہتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اس سے کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی محاسبہ نہیں، کاش کہ میں گھاس کا ایک تنکا ہوتا جو جلا دیا جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اس کا وجود نہیں رہتا، اس کا حساب کتاب نہیں، جزا و سزا نہیں۔ جو حال تھا حضرت عمر کا آخری وقت میں، کہ اگر برابر سرابر پر چھوڑ جاؤں تو بہت غنیمت، جبکہ عبداللہ ابن عمر نے انہیں تسلی دینے کی کوشش کی کہ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں، آپ تو اشرع مبشرہ میں سے، اللہ نے آپ کو بشارت دے رکھی، اللہ کے رسول نے بشارت دی،
فرمایا کہ میں اگر قیامت کے دن برابر سرابر پر چھوٹ جاؤں تو بہت بڑی کامیابی.
تو یا تو یہ خوف یہاں دامنگیر ہو جائے, ورنہ پھر یہ کہ اس کا انجام تو وہاں پر نکلنا ہے. اگر یہاں بے فکر ہو کر, نچنت ہو کر, اور یہ گویا کہ خانے نعمت بچھا ہوا ہے, جس طرح کھاؤ اور اینڈو اور جس طریقے سے چاہو عیش کرو, اگر یہ ہے تو پھر وہاں کیفیت یہ ہوگی کہ مرا اے کاش کے مادر نہ زادے, کاش کہ یہ شرف انسانیت مجھے نہ ملا ہوتا, کاش کہ میں انسان نہ ہوتا کہ مجھے آج یہاں جواب دہی کے لیے کھڑا ہونا پڑا. فیقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر.